کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا رب نا
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے ارشاد کو امام سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کا دل ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح پانی جو ہے یہ چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو ایک پرٹیکولر موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے رزق اور روزی۔ رزق اور روزی ہر بندہ اس کی تلاش میں ہے، لوگ بھاگے بھاگے مارے مارے پھر رہے ہیں کس کی تلاش میں؟ رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ ایسا موضوع ہے اور رزق میں برکت کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہر شخص ہی اس کا یوں سمجھ لیں گویا کہ طلبگار نظر آتا ہے۔ یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور جو اللہ والے ہیں ان کا انداز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فکر معاش بد بلا، ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، اور غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ بہت بڑی تعداد ہے جو اس بات کی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ رزق کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، ویلتھ کی کمی ہے۔ اس کی شکایت ایک طبقہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی ملیں کیا حال ہے تو یہ بتائے گا کہ حال بے حال ہے، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل رزق روزی کے حوالے سے مدنی پھول سلسلے کے اندر شامل رہیں گے، اور وہ جو رزق اور روزی کمانے والے ہیں اگر وہ کچھ چیزیں اپنے معاملات کے اندر شامل کر لیں تو اس میں بھی ان کو بہت زیادہ نفع ہو سکتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا بھی مل سکتی ہے، رزق میں برکت بھی مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے سلسلے کے اندر مضمون کو شامل کریں گے، اور رزق میں برکت کیسے ہو سکتی ہے انشاءاللہ اس مضمون کو بھی ہم سلسلے کے اندر شامل رکھیں گے۔ الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر زیرک بھی ہیں، سید فضیل اتاری زیدہ شرفہو بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا غلام محی الدین اتاری مدنی دامت قدم العالیہ بھی سلسلے میں موجود ہیں۔ مرحبا، خوش آمدید، اللہ آپ سب کا آنا مبارک فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، بندہ سیٹسفائی کیوں نہیں ہوتا اپنی ارننگ کے اعتبار سے، اپنے رزق کے حوالے سے کیوں بندہ سیٹسفائی نہیں ہوتا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی بندہ پیسے کما رہا ہے نا وہ پریشان ہی نظر آتا ہے، اور جو کم کما رہا ہے وہ بھی پریشان، اس کی پریشانی تھوڑے نچلے لیول کی ہے، اور جو زیادہ کما رہا ہے اس کی پریشانی جو ہے یہ ایک بڑے لیول کی ہے۔ ایک شخص دیکھا ڈاکٹر صاحب، اس کی ایک پراپرٹی تھی اور اس پراپرٹی کی ویلیو 27 کروڑ تھی۔ ایک پراپرٹی کی ویلیو پاکستان کے 27 کروڑ روپے اس کی ویلیو تھی، اور آپ سمجھ لیں کہ جس کی ایک پراپرٹی کی ویلیو 27 کروڑ ہے تو کتنی بڑی جو ہے وہ شخصیت ہوگا، اور اس کی کتنی مطلب ارننگ ہوگی۔ لیکن دوسرے اینڈ پر جو ہے پتا یہ چلا کہ یہ 26 کروڑ روپے کا مقروض ہے۔ یہ یعنی جن کی پراپرٹی کروڑوں میں، جن کا نفع کروڑوں میں، پھر ان کا نقصان بھی ویسے کروڑوں میں ہی ہوتا ہے، اور جن کا نفع جو ہے وہ ہزاروں میں ہے، جن کی تنخواہ ہزاروں میں ہے، جن کا کام ہزاروں میں ہے ان کے نقصان ہزاروں کے، جن کا کام سینکڑوں میں ہے ان کے جو ہے نقصان سینکڑوں میں ہے۔ لیکن دیکھا یہ جائے تو آپ کو کوئی، جیسے امپلائمنٹ کی بات کر لیں، تو جو بھی امپلائے ہے وہ آپ کو بہت کم ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے، لیکن انکریمنٹ لگ رہا ہے وہ تھوڑا لگ گیا ہے، اچھا بڑھ گیا، جب پہلے سال میں آئے تھے پھر تنخواہ کتنی تھی، پھر یعنی بڑھتی 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 آ رہی ہے۔ مجھے ایک بندے کا یاد آ گیا، اس نے جب کام شروع کیا تو اس کی تنخواہ تھی 4000 روپے، 4000 سے ہوئی 8000 روپے، 8000 سے ہوئی 17000 روپے۔ آپ دیکھیں لیول کیسے ارننگ کا اوپر جا رہا ہے، یعنی کوالٹی میں بندہ جب اپنی ابیلٹی کے اندر اضافہ کرتا ہے تو پھر اس کا یوں سمجھے کہ اس کی ارننگ بھی اس کے حساب سے مطلب وہ آگے بڑھتی جاتی ہے۔ 17000 ہوا، 17000 سے پھر ہوا 23000، 23000 سے ہوا 36000، اور پھر جناب علی 36000 سے ہو گیا 55000، پھر 55000 سے ہو گیا 88000، اور بندہ جب 4000 تھا تب بھی پریشان تھا اور آج 88000 ہیں تب بھی پریشان ہے، کیا کہیں گے آپ؟
جی اس میں سب سے پہلے تو میں ایک حقیقت پر بات کروں گا، انسان ظاہر ہے اپنی زندگی کی مختلف منازل سے گزرتا ہے، پہلے اس کے خرچے کوئی اور برداشت کرتا ہے،
ٹھیک ہے،
پھر شادی شدہ ہوتا ہے اپنا گھر اس کا ہوتا ہے تو اپنے خرچے اس کے اپنے سر پر آ جاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ پہلے بالخصوص یورپ میں سنگل بھی لوگ رہتے ہیں،
صحیح،
تو ایسی صورت میں اخراجات شروع میں تو ہوتے ہیں کم،
جی،
اور آمدن ہوتی ہے، بچت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اس وقت انسان کا جو وہ ذہن بن جاتا ہے نا کہ مجھے خرچ کرنا ہے، مجھے یہ بھی انجوائے کرنا ہے، وہ بھی انجوائے کرنا ہے، شروع سے جو اپنی جو اس کی خواہشات ہیں نا ان کا تھوڑا سا پاؤں یہ وسیع کر دیتا ہے۔ اب شادی ہوگی تو اخراجات بڑھیں گے، ظاہر ہے پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے، دو سے پھر اللہ عزوجل نے چاہا تو اولاد ہوگی، اب اولاد جوں جوں بڑی ہوتی جاتی ہے اس کے بھی اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو ایک تو یہ حقیقت ہے کہ اخراجات انسان کے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بنیادی اخراجات کی جہاں تک بات ہے نا، اگر مثال کے طور پر گھر کا ہونا، کھانا پینا جو بنیادی ہماری ضروریات ہیں، کپڑے جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، اس کے لیے تو ہر کوئی اگری کرے گا کہ نہ لاکھوں چاہیے نہ کروڑوں چاہیے، ہزاروں میں یہ اخراجات پورے ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم اندر سے، ہم ایک ٹرم بولتے ہیں کہ انٹرنل سیٹسفیکشن، کہ اندر سے جو ہے وہ ہم اپنی کیفیت سے خوش نہیں ہوتے، ہماری نظر رہتی ہے ان دوسروں پر کہ جو ہم سے دو قدم آگے ہوتے ہیں،
صحیح، یا بعض وقت چار قدم آگے ہوتے ہیں،
چار قدم آگے ہوتے ہیں، یا جیسے آپ نے کہا ہو سکتا ہے کروڑ قدم بھی آگے ہوں،
اللہ اکبر،
لیکن اصل میں ان کی حقیقت آپ نے بھی بیان کر دی،
جی،
کہ یہ جو باہر سے نظر آتا ہے اندر سے حقیقت کچھ اور ہو، یہ تو ہمیں یہ بات بنیادی نقطہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیاوی طور پر ہم دوسروں سے کمپیئر یا اپنے سے آگے والے سے کمپیئر ہرگز نہ کریں۔ بڑی پیاری بات میں نے مدنی ماحول سے سیکھی، مبلغین کے ذریعے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنے دوست جو ہے نا، بڑا اچھا فارمولا ہے، مطلب اگر میں کہوں نا کہ پرسنلی بھی میں اس پر عمل کرتا ہوں، آپ اپنے دوست دنیاوی طور پر وہ رکھیں جو تھوڑے غریب ہیں، آپ ان کے گھر جائیں گے نا تو آپ کو اپنے صوفوں کی، اپنے گھر کی، اپنی ان آسائشوں کی قدر ہوگی،
واہ،
آپ جائیں گے نا اپنے سے ہائی فائی کے گھر میں تو آپ کے وہ اچھے صوفے اور وہ اچھے جناب جی آسائشیں، اب وہ آپ کو لگیں گی کہ بھائی نہیں، یہ تو مجھے تو اس سے ہائی فائی چاہیے، آلہ چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان میں خوش ہونا سیکھیں،
سبحان اللہ،
اور دنیاوی طور پر ان سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، جو ظاہری طور پر اچھے نظر آتے ہیں لیکن اندرونی طور پر پریشان ہی پریشان ہیں۔
ٹھیک ہے جی، یہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے، فلسفہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے، بڑا خوب ہے، پنجابی میں اس کو ایک مثال میں بڑے آسانی سے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ رکھی سکھی کھا ٹھنڈا پانی پی، رکھی سکھی کھا ٹھنڈا پانی پی، ویخ پرائی چوپڑی نہ للچامی جی۔ اور کبھی کبھار معاملہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈھائی بوٹیاں ہوتی ہیں لیکن فتو باغبان ہوتا ہے. باغبان وہ فتو باغبان ہے, یعنی بڑا نام ہے لیکن بوٹیاں اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنی اس کے پاس ہے, ڈھائی بوٹیاں ہیں. اچھا ڈھائی کا جملہ جو ہے نا پنجابی کے اندر کسی چیز کی تقلیل کے لیے, یعنی اس کو آپ نے لوئسٹ بیان کرنا ہے تو وہ بولیں گے یار یہ ڈھائی بندہ بھی نہیں ہے یہاں پر, یہاں تو مطلب ڈھائی آدمی نہیں ہے, ڈھائی روپیہ نہیں ہے. تو اس کو اس سینیریو میں ڈاکٹر صاحب بیان کیا جاتا ہے. جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں, اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. اردو میں کہتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو دوسروں کے جو ہے وہ سینیریو کو, ان کے لائف سٹائل کو, ان کے انداز کو, ان کی ارننگ کو دیکھ کر اپنا خون خام خواہ نہیں جلانا چاہیے. آگے بڑھنے کی جستجو کرنی چاہیے. نگران شورا دامت قادم القدسیا یوسف بھائی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی ابیلٹی کے اندر اضافہ کرے, اپنی صلاحیت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرے, اپنی کوالٹی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرے. تو یہ اس کی ابیلٹی اور اس کی صلاحیت میں جو اضافہ ہے یہ آگے چل کے اس کے الٹیمیٹ اس کی جو ارننگ ہے اس میں بھی اس کو فائدہ دے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟
ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اندر اگر کوئی کوالٹی ہے
جی,
کوئی اس کے پاس کوالیفیکیشن ہے, اب اسے وہ اگر اپگریڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اسے اپنے آپ کو اپگریڈ موڈ پر لے کر آئے گا تو اس کے اندر, اس کی صلاحیتوں کے اندر, اس کے علم کے اندر, اس کے یوں کہا جائے کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جب اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو یقیناً اس کی ارننگ میں بھی وہ اس میں اضافہ ہوگا. ایک انسان ہے اگر وہ ایڈیٹنگ کا کام کرتا ہے, مثال کے طور پر مدنی چینل کی ہم بات کر لی جائے, تو اب اگر وہ ایڈٹ کرتے کرتے وہ ایک بڑا گرافر بن جاتا ہے اور وہ اینیمیشن پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اس کی ایبیلٹی میں اضافہ ہو گیا نا, وہ ایڈیٹر سے اینیمیشن ہو گیا. اب وہ اینیمیٹڈ کام جب کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کے رسک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا,
سیلری بڑھ جائے گی,
سیلری بڑھ جائے گی جو مارکیٹ کا دھارا ہے. بہت ساری چیزیں جو نا انسان,
تین چیزیں یوسف بھائی ایڈ ہوں جو میں یہ سمجھ رہا ہوں. ایک تو لرننگ بندے کو پتا بھی ہو
جی,
دوسرا اس کے اندر ابیلٹی ہو, صلاحیت بھی ہو, اور تیسری اس کی یوٹیلائزیشن بھی ہو,
صحیح.
اس میں وہ استعمال بھی کرے اور محنت بھی کرے, پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پنجابی میں کہتے ہیں جیوں جیوں ہنسی تے رنگ کڑسی,
صحیح.
جیسے جیسے چیز استعمال ہوگی ویسے ویسے یہ اپنا رنگ جو ہے یہ دکھائے گی.
لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کردار وہ انسان کے اپنے شوق کا ہوتا ہے,
صحیح.
وہ کس چیز کے اندر اپنی دلچسپی رکھ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کو ہم زبردستی اینیمیشن کی فیلڈ میں ڈال رہے ہوں یا کیمرا مین کی فیلڈ میں ڈال رہے ہوں, لیکن اس کی اپنی دلچسپی اس چیز میں ہے ہی نہیں,
چاہتا کام کرنا,
وہ چاہتا ہی نہیں ہے اس کام کو کرنا. تو اب اس کو آپ چاہے ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر بنا دیں, پروفیسر بنوا دیں, اس کو تعلیم آپ چاہے جس مرضی کی دے لیں, لیکن اس انسان کی اگر اپنی چاہت نہیں ہوگی, اس انسان کا اگر اپنا دلی لگاؤ نہیں ہوگا تو وہ اس چیز میں نکھر کر کھل کر سامنے نہیں آئے گا. اور جو چیز انسان اپنے دل سے کر رہا ہے تو اب وہ اس میں خود کوشش بھی کرے گا, نئے نئے تجربات بھی کرے گا, اور جب تجربات کرے گا تو اللہ اسے کامیابی بھی دے گا.
سبحان اللہ, بہت پیاری بات کہی. تو رزق اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا زیادہ ہو جائے, رزق میں اضافہ, تو اس کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کے اندر, اپنی ابیلٹیز کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو یہ رزق کے دروازے بھی کھلتے جو ہے یہ چلے جائیں گے. ہارڈ ورکنگ بھی ہونا پڑے گا. فضیل بھائی ایک تعداد ہے جو یہ چاہتی ہے کہ محنت نہ کرنی پڑے اور کام جو ہے یہ سارے ہو جائیں, وہ کہتے ہیں چٹکی بجا کے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. کیا فرمائیں گے آپ اس رویے پر؟
میں امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک قول کروں گا. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر رزق صرف عقل اور دانشوری سے ملتا تو بے وقوف اور جانور بھوکے مر جاتے ہیں.
ٹھیک,
تو جو رزق کیا ہے, جو انسان کی پریشانیاں ہیں نا, دیکھیں کمانے والا بھی پریشان ہے, نہ کمانے والا بھی پریشان, جو آپ بات کر رہے ہیں انسان کی پریشانیوں کا جو پرابلم وہ یہ ہے, وقت سے پہلے چاہنا, نصیب سے زیادہ چاہنا, اور قناعت کی کمی ہے. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو ایک بھروسہ ہے کہ اللہ نے جتنا رزق دینا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کوشش کرنی ہے. لیکن اس کوشش کے بعد بھی انسان اگر روتا رہے, واویلا کرتا رہے, شکر ادا نہ کرے.
ہم تو یہاں پر ہیں نا فضیل بھائی, آپ تو جو فرما رہے ہیں وہ تو ایفرٹ کرنے والا ہے, چلے کوشش کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے, لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی اور بہت کچھ بننا چاہتی ہے. یعنی بٹن دبائیں اور کام جو ہے وہ ہو جائے, چٹکی بجائیں اور کام
رات اور رات امیر بن
جائے. راتوں اور رات کوئی ایسا بات, ایسا وظیفہ بتائیں کہ راتوں اور رات جو ہے نا یہ خزانے جو ہے نا یہ بڑھتے چلے جائیں, اور راتوں اور رات خزانے جس طرح بڑھتے ہیں پھر وہ بعض اوقات خالی بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے.
یہ تو پھر غفلت ہی کہیں گے اس کو, اور اس کو عقل مندی تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ کوئی بغیر ایفرٹ کے بغیر کچھ کیے کہے کہ مجھے سارا کچھ مل جائے, میں سوؤں اور صبح اٹھوں تو گھر بھی مل جائے, اچھا صبح اٹھوں شام کو جاؤں تو مجھے گاڑی بھی مل جائے. تو تھوڑا حقیقت کی زندگی میں آنا چاہیے, تو مطلب پریکٹیکل لائف کچھ اور کہتی ہے, اور یہ جو امیجنیشن کی جو لائف ہے یہ کچھ اور ہوتی ہے. اور ہم سب اس وقت پریکٹیکل لائف کے اندر اپنی لائف گزار رہے ہیں, تو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کامنٹس ہوتا ہے یا کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں. ایک رکنے شورا کا بڑا پیارا ہوتا ہے کہ کامنٹس کی لائف سے باہر آئیں اور کمٹمنٹ کی لائف میں آیا جائے. کمٹمنٹ کریں اور پھر اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں. لیکن آج کل صرف کامنٹس کے اوپر ہی ہو رہا ہے کہ دن بھر اگر آپ دیکھیں تو تبصرے ہو رہے ہوں گے, یہ ہو گیا, وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر جاتے ہیں اور سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوا. تو پھر یہ تو کوئی بات ہے کہ ہمیں کمٹمنٹ کرنا چاہیے اپنی ذات سے, اور پھر جانا چاہیے, اور پھر اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اور جو اللہ عطا کرتا ہے وہ بہتر عطا کرتا ہے, انشاءاللہ اس میں پھر برکت بھی ملے.
فرمایا
ایک مدنی قافلے میں اسلامی بھائی سفر کر رہے تھے, تو ایک بڑی عمر کی اسلامی بہن تھی, تو اس نے مدنی قافلے والوں سے کہا کہ میرے بیٹے سے اگر کوئی آ کے آپ میں سے بات کرے, میں بڑی پریشان ہوں اپنے بیٹے کے حوالے سے. بھارت اسلامی بھائی گئے ان کے گھر پر, لڑکا ان کا ہوا ہوگا ینگسٹر ہی, کوئی 20-22 سال کا. تو اسے بات کی تو پتا چلا کہ جو ہے نا اس کا جو لبے لباب تھا, وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے نا بڑا ہارڈ ورک کیا ہے لیکن نا اسے حاصل کچھ نہیں ہوا, اتنی اس نے محنت کی ہے, اتنی اس نے کی ہے, اسے حاصل کچھ نہیں ہوا. میرے پاس ایک طریقہ ہے اور اس کے ذریعے میں ایزی منی بنا رہا ہوں, اور میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں 1,00,000 پاؤنڈ اگلے مزید چند سال میں اس میں لگا رہا تو میں بنا لوں گا, پھر میں اپنا ایک آرام سے گھر لوں گا اور اب اپنے مزے کی زندگی گزاروں گا. اب وہ ایزی طریقہ کیا تھا؟ منشیات. اب جو آپ نے تذکرہ کیا کہ کہتے ہیں کہ آسان رقم, تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جسے اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی.
اللہ بچائے, اللہ بچائے. یہ کرنے والا کام کرے, ورنہ پھر یہ نہ کرنے والوں کی طرف جو ہے یہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑتے جائیں گے. اللہ بچائے. یوسف بھائی, مجھے ایک نوجوان ملا اور وہ یہ مجھے کہتا تھا کہ سلمان بھائی میں نوٹوں کی بوریاں جو ہے کماؤں گا, نوٹوں کی بوریاں کماؤں گا.
ویژن بڑا تھا,
ویژن دیکھیں ویژن کیا ہے. لیکن اس میں ساتھ میں یہ بھی تھا کہ پاکستان میں کوئی کام نہیں کروں گا, کام کرنا تو باہر جا کے جو ہے وہ کام کرنا ہے, یہاں کوئی کام میں نے نہیں کرنا. کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ بھی ماشاءاللہ بزنس مین ہیں, آپ نے بھی جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں سفر بھی رہا ہے آپ کا, آپ اس ایٹیٹیوڈ رویے پہ کیا کریں گے, کیا کہیں گے بھائی یہاں تو کام کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, ادھر تو مطلب آپ ایڑیاں گھس گھس کے مر جائیں گے, بننا بنانا تو ہے کچھ نہیں, کام تو باہر جا کے کریں گے.
دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویژن بہت بڑا رکھتے ہیں اور بہت کچھ کرنے کا ان کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کام میں پاکستان میں نہیں کر سکتا اور دنیا کے دوسرے ملک میں جا کر سکتا ہوں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب اور ہمارے فضل باپو یہاں بیٹھے ہیں, یہ بہتر بتائیں گے. اور وہاں پر جو مزدوروں کے حال ہیں ہم نے بھی دیکھے, ان لوگوں کے بھی مشاہدات ہوں گے, ہم سے زیادہ ان کے ہوں گے چونکہ یہ وہاں پر رہتے ہیں. تو سلمان بھائی, جو یہاں نہیں کر سکتا نا وہ وہاں کیا کرے گا؟ جس نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ جناب یہ کام میں پاکستان میں نہیں کر سکتا, کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ کیا پاکستان میں تیرے پاس ایک ہاتھ کم ہے؟ پاکستان میں تیری ایک آنکھ کم ہے؟ پاکستان میں تیرا دماغ کیا کم چلتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کام میں دنیا کے دوسرے کسی ملک میں کر سکتا ہوں وہ پاکستان میں نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے بزنس مین, اور جتنا مجھے تجربہ ہے جو میں نے سفر وغیرہ کیے ہیں, جتنا آسان کام پاکستان میں کرنا ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں اتنا آسان منی کمانا نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان پاکستان میں بہت سارے انداز کے ساتھ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر سب سے بڑی ایک مثال لے لی جائے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ ہماری فیملی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی کوئی غم کا معاملہ آیا, کبھی کوئی پریشانی آئی, بزنس میں پریشانی آئی, کوئی نقصان ہو رہا ہے, تو کم از کم سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر والد صاحب موجود ہوں گے, میری والدہ موجود ہوں گی, مجھے تسلی دینے کے لیے, میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے میری فیملی, بھائی بہن یہاں پر موجود ہوں گے. تو سب سے بڑا سپورٹ جو ہے نا وہ مورل سپورٹ ہوتا ہے. جب انسان کو ایک مورل سپورٹ ساتھ ہو تو وہ بہت سارے کام آسانی طریقے سے کر سکتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ کام میں پاکستان میں نہیں کر سکتا, میں بیرون ملک جا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, وہی کام آپ نے بیرون ملک جا کر کرنا شروع کیا. اب اگر آپ کو وہاں پر کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی دکھ آتا ہے نا, تو اب آپ کس سے مورل سپورٹ لیں گے؟ کون آپ کی پیٹھ پر تھپکی دینے والا ہوگا؟
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کے کسی اور ملک میں جا کر کر سکتا ہوں پاکستان میں نہیں کر سکتا.
ماشاءاللہ. جی کیا فرمائیں گے فضیل بھائی بیرون ملک میں جو کام کر رہے ہیں؟
میں تو ابھی تک ان ملکوں کو ڈھونڈ رہا ہوں تقریباً جتنے بڑے ملک ہیں ان میں جا چکے ہیں کہ وہ کہاں پر وہ درخت لگا ہوا ہے یا کہاں پر ایسی چیز لگی ہے کہ اس کو ہلاتے ہیں تو جو ہے وہ بوریاں بھر جاتی ہیں نوٹوں کی. آج تک نظر تو یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں یہ جو نوجوان ہیں وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ ایک ہوائی باتیں ہوتی ہیں پلاننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے جی وہاں جائیں گے تو ایسے پیسے مل جائیں گے تو ایسے کریں گے. یقین کریں ایسی ایسی حالات ہیں نوجوانوں کی ایسے ایسے لوگ رہ رہے ہیں یعنی کہ اس بستر پہ ایک دن میں تین لوگ آ کر اس کی باری ہوتی ہے 8 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی شفٹ کر کے آئے گا 14 گھنٹے کی اور اس کے پاس 6 سے 7 گھنٹے ہوں گے. وہ بستر اٹھے گا ٹائم پر جائے گا تو دوسرے کی شفٹ ہوگی اس بستر پہ آگے سونے کی. اور نگران شورا نے اس پہ باقاعدہ جو اوورسیز کے گئے ہیں جو کہتے ہیں جی وہاں پر بڑے درخت لگے ہوئے ہیں اور بڑے نوٹ ملتے ہیں ان کی جو خبریں ہیں ان کے جو واقعات ہیں ان کو باقاعدہ دکھایا گیا اس لیے کہ اپنے ملک کی بھی قدر کرنا سیکھیں. جو کچھ اس ملک میں نا یقین کریں باہر یا کہیں اس طریقے کی آپ کو وہ فیسلٹیز ایک تو آپ کو مورل سپورٹ بھی ہے دوسرا یہاں پر واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے یہاں پہ بہت آپشنس ہیں. ہر ملک کے اس طریقے کے حالات نہیں ہوتے
کہ جو پاکستان کی آبادی یہ ایک ہینڈسم آبادی ہے اور جتنی بڑی آبادی ہوگی اتنے آپ کو مواقع زیادہ ہوں گے آپ کے بائرز آپ کے پاس زیادہ ہوں گے آپ جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو لوگوں تک سیل کر سکیں گے.
کچھ نا نظروں میں یہ ہوتا ہے یار وہ اتنا مطلب اب وہاں پر ہم پوچھیں نا وہ کیا کام کرتا ہے اب یہاں پر اس کو کہتے ہیں پیون وہاں پہ ہوتا ہے سیکیورٹی آفیسر ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے اب وہاں پہ جو بھی کر گیا یہاں پر وہ 2 سال 3 سال کے بعد آتا ہے اب وہ پنجاب میں جا رہا ہے وہاں پہ وہ چودھری بنا ہوا ہے وہاں پہ وہ سیٹ صاحب ہے جو بھی نام ہے اب اس سے احساس کمتری لوگوں میں انفیریورٹی کمپلیکس شکار ہو رہے ہیں اچھا یار یہ آیا ہے اب یہ نہیں دیکھ رہے وہاں پہ کرتا کیا تھا ٹھیک ہے اس کرنسی کا ایک فرق ہے لیکن آپ اس سے پوچھے تو صحیح وہ یہ نہیں بولے گا میں کیا کرتا تھا. سیکیورٹی آفیسر چوکی دار کو کہتے ہیں وہاں پہ جیسے یہاں پہ چوکی دار کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک ٹائٹل ایسا لگ گیا کہ اب جو یہاں پر آتے نا تو لوگ احساس کمتری مطلب اپنی ہر چیز بری لگتی ہے. اب یہاں پہ نوجوانوں کا حال دیکھیں مطلب 12 سے 1 بجے سے پہلے اٹھنا نہیں ہے رات کو باہر گزارنی ہے چائے بنانے کے لیے نہیں جی والدہ کو ایک طریقے سے ماشاء اللہ نوکر سمجھا ہوا ہوتا ہے گھر میں بہن جو ہے چھوٹی اس کو بھی نوکرانی سمجھا ہوتا ہے باپ کو تو کھاتے میں لاتے نہیں ہیں. یہاں پر کسی چیز کو آگ نہیں لگانا بنے بنائے سلے سلائے کپڑے مل جاتے ہیں سال میں 8-10 جوڑے والد صاحب دلا دیتے کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا کہتے ہیں اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جا کر 18-18 گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہی محنت اگر ہم اپنے ملک میں کرتے ہمارے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہم بھی خوش ہوتے ملک بھی ترقی کرتا.
میں مجھے بات یاد آ گئی یوسف بھائی
جی
افسوسناک بات جو انلیگل غیر قانونی طور پر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں غیر قانونی طور پر رہتے ہیں اس بندے نے بات کہی اس نے کہا کہ ہم سے ایک بندے نے پورے مہینے کام لیا باپو شریف ابراہیم سید ابراہیم اتاری دامت قدم قدسیہ رکن شورا ہمارے ساتھ الحمدللہ سلسلے میں شامل ہیں ان سے بھی مدنی پھول لینے ہیں اور مکہ مدینے کی باتیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ سید ابراہیم اتاری دامت قدم قدسیہ سے. یہ بتایا شاہ صاحب انہوں نے کہ ایک مہینہ مجھ سے کام لیا اور ایک مہینہ کام لینے کے بعد جب میں نے اس بندے سے کہا کہ مجھے تنخواہ دیں نے کہا چپ کر کے کام کرو. اس نے کہا چپ کر کے کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پورا مہینہ محنت کی ہے مجھے آپ میری ارننگ دیں میرا حق بنتا ہے میرا مطلب تنخواہ بنتی ہے دیں. اس نے کہا زیادہ باتیں کر رہے ہو بلاؤں پولیس کو ابھی ایک منٹ میں روٹی کھا رہے ہو رہ رہے ہو یہ تو میں نے دیا ہوا بلاؤں پولیس کو. کہتا ہے کہ میرا تو مطلب منہ بجے نا زپ لگ گئی پولیس آئے گی پکڑ کے لے جائے گی اندر کر دے گی اور مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا. کام بھی کر لیا محنت بھی کر لی اور ملا بھی
کچھ نہیں.
اس طرح بھی ہوتا ہے کیا فرمائیں گے باپو جی؟
بالکل صحیح کہا اور جیسے کہ مختلف اسلامی بھائیوں نے جو اپنے تجربات بیان کیے
جی
سفر کا دعوت اسلامی کے تحت رہتا ہی ہے الحمدللہ
جی حضور
تو اسی طرح کے واقعات دل خراش سننے کو ملتے ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا ایک مہینے بعد لوگوں سے پاسپورٹ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہے ان کو اور 6-6 ماہ 7-7 ماہ کی تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس نہ اپنے ملک جا سکتے ہیں نہ جو محنت کی ہے اس کا صلہ پا سکتے ہیں.
اللہ
وہ اجرت بھی نہیں مل رہی نہ پاسپورٹ ہاتھ میں آ رہا ہے. تو جو اللہ نے رزق اور روزی تمہاری مقدر میں لکھی ہے نا وہ ملے گی
نہیں.
اب میں جب آ رہا تھا اوورسیز کے حوالے سے بھی قربانی کے جانور ماشاءاللہ یہاں ہماری مجلس کرتی ہے اور دنیا بھر کے اسلامی بھائی جو اپنی قربانیاں کرواتے ہیں ہماری دعوت اسلامی کے تحت, تو وہاں کے جانور دیکھ کر ہم آ رہے تھے, کچھ ہم نے بھی جانور خرید لیے بکرے, تو ڈگی میں ڈالنے کے وقت یہ ہوا کہ زندہ بھی رہیں گے نہیں رہیں گے, درمیان میں کھول کے رکھیں گے اس کو تو ہوا آتی رہے گی. ابھی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میں ایک ملک میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کیسے ٹریول کیا اور ایک ملک سے دوسرے ملک گیا, دوسرے سے تیسرے گیا. ایک ملک سے میرے ٹریول کا انداز یہ تھا کہ مجھے گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے رکھا گیا تھا اور کچھ 36 گھنٹے بتائے انہوں نے, 36 یا 24 گھنٹے, اور انہوں نے بتایا کہ کوئی میرا خیال میں 2 دن تک میں صحیح کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, نہیں کھڑا کرتے تو میں گر جاتا تھا. اب بتائیں ایک انسان کو ڈگی کے اندر 36 گھنٹے یا 40 گھنٹے بند کر کے رکھیں گے, آپ لے کر جائیں گے تو کیسا حال ہوگا. اس طرح اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر, ہلاکت میں ڈال کر ٹریول کرتے ہیں, انلیگل رہتے ہیں, کماتے ہیں, پھر وہ روزی جو وہ کماتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے خرچ بھی نہیں کر سکتے, پھر ان کی اولادیں یہاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں اپنے ملک کے اندر, ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ نے جو روزی لکھی ہے نا مقدر میں وہ ملے گی. اصل یہ اس کا اطمینان کرنا ہے, یہ اطمینان جو ہے نا یہ ہو جائے نا اگر, ورنہ آپ دیکھیں کہ اطمینان کے لیے بہت لوگوں کے پاس مال و دولت ہے مگر اطمینان قلبی نہیں ہے.
درست فرمایا.
امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ سے ایک مرتبہ اسی کے متعلق ذکر ہو رہا تھا تو فرما رہے تھے کیا پی ایم اور کیا سی ایم, فرمایا جو اطمینان قلبی مجھے ہے نا وہ آپ نے فرمایا کہ وہ بس ان کو ہوگی یا نہیں ہوگی معلوم نہیں ہے, میں کچھ اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. واقعی اطمینان قلبی اگر ہوگی تبھی تو وہ دولت کام کی ہے, ورنہ دولت کماتے کھا بھی نہیں سکتے. اور جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے, اور جو مقدر میں نہیں وہ نہیں ملے گا, کسی اور کے مقدر میں اسے کو ملے گا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا, بریانی کھا رہا تھا, اچانک پھندا لگ گیا اور پھندا ایسا لگا کہ بس وہ جتنی کوششیں کی گھر والوں نے وہ جو ہے نا وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی, ہاسپٹل لے کے گئے جناب. اب ہاسپٹل والوں نے ڈاکٹروں نے بھی کوشش کی, اب وہ سانس رکنے لگی, یہاں تک کہ آئی سی یو میں داخل کر دیا انہیں. اب آئی سی یو میں نالی وغیرہ لگا دی, ان کو نلکی لگائی ہوں ڈاکٹر صاحب. اب وہ کچھ آرام آ گیا, ڈسچارج ہو گیا ہاسپٹل سے, اب سر میں درد شروع ہو گیا. اب سر میں درد شروع ہوا, وہ بڑھتا رہا, سوکھ کر کانٹا ہو گئے. مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے, ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا ہے یہ. معاملہ یہ ہوا کہ پھر ایک دن وہ نماز پڑھنے گئے, وہاں امام صاحب کچھ بیان کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے, اس سے پہلے حج کے فضائل, حج کے ایام تھے جو ہے, حج کی فضیلت پر فرضیت پر بیان ہو رہا تھا. انہوں نے بھی ارادہ کیا, اس وقت پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا, فارم بھر دیا اور جہاز میں سفر کر لیا, پہنچ گئے مکہ المکرمہ, طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے کرتے وہ سورج کی کرنیں, مبارک کرنیں ان کے جسم پر پڑی, ناک پر پڑی, ایک چھینک آئی. چھینک کا کیا آنا تھا کہ وہ چاول کا دانا جو سال سے پھنسا ہوا تھا وہ باہر نکل آیا.
اللہ سبحان اللہ.
اور وہ ایک چڑیا وہاں بیٹھی ہوئی تھی مطاف میں, اس نے دانا کھا لیا.
اللہ.
اب جناب ان کی تو نیند غائب ہو گئی تھی, نہ سو سک رہے تھے یہ, پہلے 1.5 سال سے بیمار رہے اور اب تو نیند ایسی آ رہی تھی, یہاں ٹیک لگا رہے ہیں وہاں نیند آ رہی ہے جناب. حج کر کے واپس آئے تو آ کر لوگوں نے پوچھا جناب کہ کیا معاملہ رہا, کہنے لگے کہ بس وہ دانے ہی کا مسئلہ تھا, وہ میرے مقدر کا تھا نہیں. اب دیکھیں وہ دانا وہاں اگا بھی, پکا بھی, کھایا بھی, مگر پیٹ میں نہیں پہنچا, کیونکہ مقدر کا نہیں تھا.
اللہ
مقدر
اللہ
میں اس چڑیا کے تھا تو اس نے کھایا. تو آپ کے مقدر میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا.
سبحان اللہ.
اس کا اطمینان اگر سکون رہے گا نا, اور یہ دلی کیفیت ہوئی کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ملے گا. آپ یو کے میں رہیں, یو ایس میں رہیں, پاکستان میں رہیں, آپ اپنے جو مقدر میں وہ کھا کر ہی جائیں گے. ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا, جو ایام ہیں وہ گزار کر جائیں گے, جو دانے ہیں وہ کھا کر جائیں گے. یہ اطمینان قلبی اگر پیدا ہوگی تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا.
یہ قرآن پاک
دانے دانے پہ لکھا ہے, کھانے
والے
کا. قرآن پاک کی بھی آیت مبارکہ ہے نا, یہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها.
سبحان اللہ.
زمین میں کوئی جانور, کوئی چوپایا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو.
سبحان
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ رزاق ہے.
جی
سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, رزق دینے والا, اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے, اس رزق کے حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا.
جی
اب وہ ذرائع کیسے ہونے چاہیے, وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں, جتنی بھی رزق میں برکت ہے, جیسا کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ رزق میں برکت ہو, ہر بندہ پریشان ہے, تو برکت یہ رزق حلال کے ساتھ متعلق ہے. یعنی جو رزق حلال کما رہا ہے اور اللہ نے اس کو قناعت کی دولت عطا فرمائی ہے, اور قناعت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے, تھوڑے پہ راضی رہنا, جس کو یہ دو نعمتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کو اطمینان قلبی بھی عطا فرماتا ہے. وگرنہ جو اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کہاں سے کما رہا ہے تو بہت خطرناک وعید ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو جہنم کے کس دروازے سے داخل کرے. قناعت بڑی دولت ہے اور قناعت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی توفیق ملے گی. ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور پھر قرآن پاک میں نا الحاکم التکاثر کہ تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے, کثرت کی زیادہ طلب نے, خواہش نے تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. یہ جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر ایک سورت پڑھوں گا جسے تم سن کر رو, اور جو روئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی, بعض روئے اور بعض کو رونا نہ آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم پر یہ دوبارہ پڑھتا ہوں, اس کو سنو اور رو, اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی صورت بنائے. اس میں یہ بیان ہے کہ مال کی تلوی نے انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیا, یہاں تک کہ اس نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اور یہ عام طور پر مشاہدہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اسی ادھیڑ بن میں گزر جاتی ہے, مال مال مال. اور اسی کو حدیث پاک میں ذکر فرمایا کہ جب انسان کو ایک سونے سے بھری ہوئی وادی دی جائے تو تب بھی وہ دوسرے کی تمنا کرے گا. یہ خواہشات کا بڑھنا
اور آدمی کا پیٹ یہ قبر کی مٹی بھرے گی. اللہ,
قناعت کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے. جس کو قناعت کی توفیق مل گئی وہ تھوڑے پہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کو برکت عطا فرمائے.
عمران بھائی, یہ جو انہوں نے کہا الحاکم التکاثر, قرآن مجید کی آیت, زیادہ طلبی کا جس میں ذکر ہے, یہی زیادہ طلبی انسان کو حج سے روک رہی ہے,
اللہ
زکات پوری نکالنے سے روک رہی ہے, دین کے کاموں سے روک رہی ہے, جماعت سے نماز پڑھنے سے روک رہی ہے, نمازوں کی پابندی سے روک رہی ہے, یہی جو ہے اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے سے روک رہی ہے. بس مال مال مال, یہی مال آج انسان کو, مال کا وبال یعنی جو فرائض ادا نہیں کر پا رہے, مال نے اتنا گھیر رکھا ہے, اتنا جھگڑ رکھا ہے کہ بس وہ اس کی کمانے میں بڑھانے میں 2 سے 22 کیسے ہوتے ہیں, اسی میں لگا ہوا ہے وہ. آج غور کریں, ہم بہت سارے لوگ اسی سے رکے ہوئے. میں مکہ المکرمہ کا واقعہ بیان کروں. ایک شخص نے دعوت کیا, ہم ایک دعوت میں گئے, رکن شورا عبد الحبیب بھائی بھی ساتھ تھے. ایک صاحب مجھے الگ لے گئے, ان سے کہنے لگے وہ میں نے نیت کی تھی حج کی, تو اگر میں نہ کروں تو. میں نے کہا مکہ شریف میں رہتے ہیں, اگر آپ کی مجبوری ہے, پریشانی ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے, تو نفلی حج آپ کی, اگر آپ نے نیت کی تھی, فرض تو آپ کا ادا ہو چکا ہے. کہنے لگے نہیں, میں نے تو فرض حج ادا نہیں کیا.
اللہ,
اور میں سالہ سال سے اس شخص کو دیکھ رہا ہوں. پہلی دفعہ میری اس طرح گفتگو کا موقع مجھے ملا, ویسے تو بہت مختصر سا موقع ملتا تھا. اس نے کہا میں نے حج نہیں کیا, تو میں نے کہا آپ پر تو حج فرض ہے, حرم کے قریب آپ رہتے ہیں, اور پھر آپ جو ہے وہ اس سال بھی حج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اب غور کریں, اور بہت ویل سیٹ ہے وہاں, اور بس وہ ریال آ رہے ہیں. تو یہ مال کی زیادہ طلبی طواف سے روک رہی ہے. ایک اور شخص کو میں نے دیکھا, ان سے مدینہ شریف کے اندر, میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے ہماری دعوت کی, تو ہم گئے, وہ سفرہ لگایا, کھلایا پلایا, بات چیت ہوئی. ہم نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں آپ, بار بار آپ کی حاضری ہوتی ہوگی تو مسجد نبی شریف میں سرکار کے دربار میں جاتے ہوں گے. تو کہنے لگے بس باہر سے ہی سلام ہو جاتا ہے,
اللہ
مہینے گزر جاتے ہیں, ایک مہینہ کا. اب غور کریں کہ یہ مال و دولت انسان کو کہاں لیے جا رہا ہے. بس ایسی دولت جو آپ کو نیکیاں کرنے سے روک رہی ہے, چاہے آپ مکے میں ہیں, آپ مدینے میں ہیں, آپ کو فرائض سے روک رہی ہے. اور کریں یار, کس کی تمنا کر رہے ہیں آپ, کس میں برکت کی دعا کر رہے ہیں؟ صحیح کہا انہوں نے کہ حلال میں ہی تو برکت ہوگی نا. پھر حلال اگر ملا آپ کو, اور وہ حلال اتنا زیادہ آپ نے طلب کر لیا کہ وہ آپ کو روک رہا ہے نیک کام کرنے سے, تو پھر آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ آپ کو زیادہ طلبی کہاں لے کر جا رہے
ہیں. مرنے کے بعد جو ہے انسان کو جو تمنا ہوگی نا سلمان بھائی, وہ یہ ہوگی کہ کاش میں راہ خدا میں مال خرچ کر لیتا. مختلف صورتیں, حج کرنا, زکات دینا اور غریبوں کی مدد کرنا. قرآن پاک میں فرمایا کہ راہ خدا میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. پھر کہے گا اپنے رب سے کہ اے رب مجھے کیوں مہلت نہ دی کچھ مدت تک کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم کسی جان کو مہلت نہیں دیں گے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, پھر اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دیتا. حج فرض ہونے کے باوجود یعنی صاحب استطاعت ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا, اس کی وعید کتنی شدید ہے کہ جس پر حج فرض ہے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے. اس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں مرے گا. اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا کہ جو حج کرنے کے باوجود حج نہیں کرتا.
اللہ اکبر. اللہ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں, اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور قناعت کی دولت بھی عطا فرمائے, دونوں باتیں ہیں.
بہت بڑی بات ہے, بس یہ کہ وہ طلب تو ہم کرتے ہیں, اس کا بیان بھی کرتے ہیں. نصیب کرم ایک حدیث ابن ماجہ کی سیاست کی, فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں صرف بقدر کفایت روزی دی جاتی ہے. غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت نصیب کرے, راضی و رضا رہیں, اور جو آپ کو ملا ہے نا بس خوش رہیں اسے.
مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. حج پر جانے کی بات ہوئی اور پانی کے جہاز پہ جانے کی بات ہوئی, تو میں یہ چاہوں گا کہ عدنان بھائی ایسا شعر سنائے جس میں مبارک سفر کا ذکر ہو اور کوئی پانی کے جہاز کا بھی ذکر ہو.
یہ میں اس سے پہلے کچھ تمہید بھی باندھوں کہ جس سال امیر اہل سنت دامت برکات علیہ پانی کے جہاز پر حج کے لیے تشریف لے گئے, الحمدللہ ہم مدنی ماحول ہی میں تھے.
کیا بات, نساد بھی تھے؟
جی نساد نہیں تھا, چھوٹے بھائی میرے جو ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ تھے. اچھا, تو جاتے ہوئے بھی امیر اہل سنت کو ہمیں الوداع کہنے کا موقع ملا, رخصت کرنے کا.
تو کیا جو ہے وہ سما ہوتا تھا کہ جب امیر اہل سنت کو پانی کے جہاز پہ سہمی الوداع جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے؟ ادھر تو بندہ ایئرپورٹ میں وہ باہر ہی وہ اللہ حافظ ہو جاتا ہے, لیکن شنیدن یہ ہے, یعنی میں نے جو سنا ہے چل مدینہ کس ٹائم بھائی اس طرح سے پرانے سہم بھائیوں سے, کہ وہ جہاز بالکل جا رہا ہوتا تھا اور نظر آ رہا ہوتا تھا کہ جہاز جو ہے یہ مطلب لنگر اٹھا رہا ہے اور آگے چل پڑا ہے, شروع ہو گیا.
جو اگر مجھ سے مطلب قسم لے لینا کہ جو کیفیت اس وقت امیر اہل سنت کی تھی,
اللہ اکبر,
اور لوگوں نے جو دیکھا ان کو جاتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جانا امیر اہل سنت کا, ویسے تو ان کی دل کی کیفیت تو عاشقوں کی تو ہر وقت مختلف ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے وہ ہم نہیں جان سکتے نا, مگر جو ظاہری کیفیت بھی تھی نا امیر علیہ سنت کی, وہ آپ کو سنبھالے نہیں سمجھ رہے تھے, وہ یا بس دوڑ رہے تھے, لوگ انہیں پکڑ رہے تھے, اور وہ ٹرک کے اوپر تھے امیر علیہ سنت, اور پھر سفینے کے قریب, مطلب جو اس سے پہلے جو جہاں سے جو ہے وہ سی آف کیا جاتا ہے, تو وہاں امیر علیہ سنت کو لے جایا جا رہا تھا. کیفیت تھی, حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کلام پڑھ رہے تھے امیر علیہ سنت پر, ایک وقت کی کیفیت.
کلام پڑھا جا رہا تھا
اس وقت تو میرا سلام کہنا,
محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا, سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا, محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا,
میرا سلام کہنا,
میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا, ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا, اس پاک سرزمین کے ذروں کو چوم لینا, ذروں کو چوم کہنا.
وہ کیفیات جو تھی امیر علیہ سنت کی وہ نہیں دیکھی میں نے, ایئرپورٹ پر ایسی تو نہیں دیکھی. اچھا, جب یہ امیر علیہ سنت کے سفر شروع ہوئے اس زمانے میں ایک طلب بھی تھی, اور پھر میں نے کچھ کتابیں کہ اوراق جو ہے وہ سمجھنے پلٹنا شروع کیے, تو میں نے پھر سفر نامے پڑھنا شروع کیے, مفتی احمد یار خان
اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ کا سفر نامہ اور بھی دیگر سفر نامے, پانی کا سے جہاز کا جو ہے پانی کے جہاز کا سفر جو ہے وہ میں نے کچھ سفر نامے ایسے پڑھے کہ لوگ چھ چھ ماہ میں پہنچے,
اللہ اللہ اللہ,
ڈھائی ڈھائی ماہ میں پہنچے, بعض لوگ ایسے پہنچے کہ حج ختم ہو چکا تھا,
ہائے ہائے,
بعض کے ایسے سفر نامے میں نے پڑھے کہ اس میں جو ہے وہ جہاز بحری جہاز جو ہے وہ اس میں طوفان کی وجہ سے تہس نہس ہو گیا. کچھ لوگوں کو کچھ جو ہے وہ پٹھے مل گئے اور اس پر بچ گئے, کچھ کشتیاں مل گئیں, اس طرح جو ہے وہ پانی سے پیتے پلاتے وہ پہنچ گئے. آخر جو ہے اس کے بعد پھر زندگی ان کی قسمت میں تھی, پھر وہ مکہ المکرمہ پہنچے. تو یہ واقعات یاد دلاتے کتنا مشکل سفر تھا. اعلی حضرت کا خود ہم نے سفر جب پڑھا, سبحان اللہ, آپ کی والدہ نے آپ نے لکھا ہے کہ جب حج سے واپس پلٹے ہیں اور پہلا قدم گھر میں رکھا تو اعلی حضرت کی والدہ فرماتی ہیں قسم دے کر کہ میری زندگی میں دوسرا سفر نہ کرنا.
اللہ,
یہی تو وجہ تھی کہ اعلی حضرت جو ہے والدہ سے اجازت رکی ہوئی تھی, پھر آپ کمرے میں گئے اور جو دوسری اجازت آپ نے لی اور خدا حافظ کہا, تو ایسا سفر تھا اور کفن باندھ دیے تھے لوگوں نے.
اللہ
جو ہے جب ایسا طوفان آیا تھا تو یہ اس وقت کے سفر تھے. اور امیر علیہ سنت کو جو آپ فرما رہے ہیں ماشاء اللہ, جب ہم واپس آئے امیر علیہ سنت تو میں خود اس پانی کے جہاز میں مجھے جانے کی سعادت ملی.
واہ واہ,
اس کمرے میں امیر علیہ سنت آرام کرتے تھے اس میں جانے کی سعادت ملی.
اللہ,
اس بیڈ پر آرام کرتے تھے اس میں سعادت ملی. ہمارے بھائی نے بتایا کہ یہاں اتنے درس ہوتے تھے, آٹھ دن کا سفر ہوتا تھا نا, اب آٹھ دن کے سفر کے اندر جو ہے وہ مختلف درس ہوتے تھے, پھر حج کے سارے معاملات
کرنا.
اب وہاں جب جا رہے ہیں اور آٹھ دن کا سفر ہے, پھر طواف کی وہاں جو کیفیات بیان ہوتی تھی, اب سفر ہی میں یا تو چار گھنٹے میں سفر ہو جاتا ہے جناب, کیا محفلیں جمتی ہوں گی, کیا جو انداز ہوا کرتا تھا, یہ تو وہی جو رفقا تھے وہی بیان کر سکتے صحیح طریقے سے, مگر بھائی نے جو ہمیں باتیں بیان کی اور جو چیزیں دکھائیں اس وقت, وہ اس وقت کی کچھ کیفیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اور وہاں سے امیر علیہ سنت مکتوب تحریر کیا کرتے تھے. ایک لیٹر جو تھا وہ لیٹر 25 صفحات کا تھا.
اللہ,
اور جنہوں نے سنایا تھا نا اس وقت تو گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا, کہا بھائی لائٹیں بند کر دی جائیں. لائٹ بند کر کے وہ جو ہے امیر علیہ سنت کا لیٹر پڑھا گیا, یقین جانے چیخیں بلند ہو گئی. امیر علیہ سنت جو ہے وہ وہاں کا مکہ المکرمہ کا اور مدینہ طیبہ کا تذکرہ شروع کیا اس کے اندر, تو ظاہر ہے یہاں دیوانے جو تڑپ رہے تھے اور
محبت مکہ و مدینہ میں مجل رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
جب پہنچ جائے تیرا
شعر تو آپ نے سنایا ہے, اس میں سفینے کا ذکر ہے,
ایک اور بھی,
ایک اور بھی ہے.
خوشا جومتا جا ہے سفینہ پہنچ جا دیں گے انشاء اللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء مدینہ ابایا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، کلام بھی چل رہے ہیں، مکہ مدینہ کی باتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی، موضوع بھی چلتا رہے گا. آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا نام محمد عامر شیخ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی گفتگو چل رہی ہے کہ جس کے نصیب میں جتنا رچ ہے وہ اس کو برحق ملے گا، الحمدللہ میرا بھی یقین ہے بے شک ملے گا، لیکن اگر میرے نصیب میں پاکستان میں نہیں ہے اور کسی بیرون ملک میں ہے اور وہ چاہے قانونی طریقے سے ہو یا غیر قانونی طریقے سے ہو، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟
اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. رزق جہاں پر ہوتا ہے یہ بندے کو ملتا ہے، لیکن یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے. سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنی زبردست کتاب قوت القلوب کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کا رزق جتنا لکھا ہوا ہے اتنا لکھا ہوا ہے، اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو حلال ذریعے سے حاصل کرے یا حرام ذریعے سے حاصل کرے. اچھا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. اس کے پیچھے وہ سٹوری کیا ہے؟ سٹوری اور کہانی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور اپنی زرہ آپ نے ایک وہ سیاہ فام آدمی تھا اس کو دیا، اور اس آدمی کو دے کر کے آپ جب مسجد شریف میں چلے گئے تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں اس کو 2 دینار 2 سونے کے سکے دوں گا. آپ نماز پڑھنے گئے، واپس آئے تو نہ غلام وہاں پر موجود ہے، وہ آدمی موجود ہے، نہ زرہ موجود ہے، بندہ غائب، زرہ غائب. بازار میں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اس زرہ کو فروخت کر رہا ہے.
اس دکاندار سے آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کہاں سے آئے، تو اس نے کہا کہ ابھی ابھی یہ غلام مجھے 2 دینار کی فروخت کر کے گیا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں نے اس غلام کے لیے 2 دینار سوچ کے رکھا تھا، تو اب اس نے اس کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حلال ذریعہ بھی رکھا تھا کہ میں اسے یہ 2 دینار دیتا، لیکن اس نے یہ مال لے کر یہاں پر آ کر سیل کر دیا اور 2 دینار حاصل کر لیے. اب اس کے پاس تو ذریعہ تھا، وہ اگر حضرت علی کو وہ زیرہ واپس کرتا تو حضرت علی نے یہ نیت کی تھی کہ میں 2 دینار سے واپس
اس کو دے
دوں گا، لیکن اس نے جا کر بازار میں بیچ دی اور وہاں سے 2 دینار جو ہے وہ حاصل کر لیے.
چلیں جی، اللہ تبارک تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. باہر جا کر جو رزق حلال کما رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، درست طریقے پر شریعت کے اصول و قوانین کے مطابق کر رہے ہیں، ان پر کوئی قدغن نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس کی شریعت مذمت نہیں کرتی اس کی ہم مذمت کیوں کریں. ٹھیک ہے، کلیئر کٹ بات ہے. لیکن ہم جس ٹاپک کو لے رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہاں کام کرنا کوئی نہیں اور باہر جانے کا انتظام ہونا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ایٹیٹیوڈ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک رویہ ہے. دوسری بات، جانا ہے اور غیر قانونی طریقے سے جانا ہے یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی جو شرعی جو اس کی خرابیاں ہیں یہ اپنی جگہ پر یہ الگ سے ہیں. کئی جگہوں پر رشوت دینی پڑتی ہے، کئی جگہوں پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کئی جگہوں پر اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے،
ملکی قوانین توڑنے پڑتے ہیں،
رولز. میں شرعی طور پر بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے. رزق حلال کمانے کے لیے ہمیں ایفرٹ اور کوشش بہرحال کرنی چاہیے.
اس میں اگر ایک بات کا میں یوں کچھ اضافہ کرتا چلوں
جی،
کہ جو باہر کوئی بھی بزنس کرنے جاتا ہے نا، تو وہاں پر آلریڈی لوگ اسٹیبلشڈ ہیں
جی،
اور زیادہ تر جو سکسیزفل بزنس مین ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں.
صحیح.
اور اب اگر آپ ایک واحد بندہ جاؤ گے تو آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل
سروائیو کرنا پڑے گا. بالکل.
دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آٹومیشن بہت ہے.
صحیح.
مشینیں کام کرتی ہیں. آپ اگر کریں گے نا بزنس تو زیادہ تر آپ کی ذات واحد کو فائدہ ہوگا. پاکستان میں کیا ہے کہ لیبر بہت زیادہ ہے، آپ کی بدولت کئی اور گھروں کا بھی رزق چلے گا. اور یہاں پر کیونکہ اتنا کمپٹیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کمپٹیشن ہے کم از کم اس کمپٹیشن پر آپ مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. اور ایک اچھے طریقے سے اپنا اگر آنیسٹلی دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو سوچ ہے نا کہ یہاں کچھ نہیں کرنا اور وہاں جا کر ہی کرنا ہے, ظاہر مذمت اس بات کی ہے کہ اس کا آپ کو نقصان ہوگا,
نقصان ہوگا. وہاں جانے کا موقع ملے نہ ملے, انتظام ہو نہ ہو, اس کی بھی بڑی کہانیاں. یہ سلسلہ جب انلیگل امیگریشن سلسلہ ہم نے کیا تھا نگرانی شورا کے ساتھ, تو بہت کچھ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو بالخصوص جاتے ہیں اس میں بہت کچھ سننے کو ملا. العیاذ باللہ فیکٹ پر مبنی بات کرنے جا رہا ہوں. دو بھائی شاہ صاحب انہوں نے سفر کیا اور جب یہ مطلب ایسے علاقے میں پہنچے, ان کا کشتی پر سفر تھا, وہ ایڈونچر بوٹ جیسی ہوتی ہے نا اس کے اوپر سفر تھا, پوری کشتی کے اوپر بھی نہیں تھا. وہ ایڈونچر بوٹ, جن کو ایڈونچر بوٹ کا پتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے وہ کیسی ہوتی ہے. بہرحال ایک عجیب سی کشتی ہوتی ہے جو پانی میں نیچے جا کے بھی اوپر آ جاتی ہے. یہ اس کشتی کا ایک فائدہ ہوتا ہے, اگر پانی میں نیچے چلی بھی جائے تو دوبارہ اوپر آ جاتی ہے, یعنی اس میں اگر پانی پڑ جائے تو کوئی اتنا بڑا ایشو اس کا ہوتا نہیں ہے. بہرحال وہ اس میں سفر کر رہے تھے, شاہ صاحب یخ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور سمندر کا پانی بھی کیا تھا ٹھنڈا تھا, سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ان میں سے ایک بھائی کو کھانسی لگ گئی. اب وہ جو لے کے جا رہا ہے نا, وہ ڈنکر اس کو کہتے ہیں, ڈنکر ہمارے وہاں علاقے میں تو اس کو یہی کہتے ہیں, اب پتا نہیں کیا ہے یہ جو ڈینکی لگا رہا ہے لگوا رہا ہے. اس ڈنکر نے کہا کہ بھئی یہ اپنے بھائی کا منہ بند کراؤ, یہ کھانس رہا ہے, یہ ہاں مطلب آواز جائے گی, کوسٹ گارڈ والے سن لیں گے, آ جائیں گے سارے پکڑے جائیں گے, سارے مارے جائیں گے. اب جب بندے کو کھانسی لگ جائے, ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہو, پانی نیچے ٹھنڈا ہو, تو کہاں کھانسی رکتی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جناب علی جب وہ اس کی کھانسی نہیں رک رہی تھی تو انہوں نے اس کے بھائی کے سامنے اس کے بھائی کو پکڑ کے سمندر میں پھینک دیا, کشتی سے نیچے پھینک دیا اور مر گیا وہ. یہ ہوتا ہے جب انلیگل امیگریشن والے کام ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے.
پہاڑوں سے گر جاتے ہیں. وہ ہمارے اسلام بھائی ہیں, انہوں نے خود بتایا کہ ان کے کچھ کزن آ رہے تھے, ان کے سامنے سگے بھائی دو پہاڑ سے گرے, انہوں نے کہا چھوڑ دو کچھ نہیں اٹھانا ہے. بولے سگے بھائی ہمارے سامنے, ان کے کہنے لگے کہ دو بھائی تھے مطلب ٹوٹل چار بھائی جا رہے تھے, دو ان کے سامنے پہاڑیوں سے نیچے گرے ہیں. بولے ہمیں نہ ان کی لاش اٹھانے کی اجازت تھی نہ ان کے پاس جانے کی اجازت تھی. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب غیر قانونی طریقے سے جانا اور سارا کچھ. بات وہی تھی جو انہوں نے ارشاد فرمائی, جو اللہ باہر ملکوں میں رزق دینے پہ قادر ہے وہ پاکستان میں رزق دینے پہ بھی قادر ہے. آپ بالکل سفر کریں, کہیں بھی جائیں دنیا میں رزق کے لیے جائیں, لیکن بات یہی ہے کہ ہماری سوچ, ہماری نیت, اور یہ کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں ہم کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہ کریں, کوئی کام نہ کریں, صرف یہی بولتے رہے یہاں کچھ نہیں ہے, اور ادھر کے آسرے میں ہم یہی سوچتے رہے کہ وہاں جائیں گے تو خود بخود پیسے آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہاتھ سے کمائیں, اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ محنت کی کمائی کرنے والوں کو پسند فرمائے,
درست فرمائے. رزق کے اوپر کوئی شعر سنائیں جس میں لفظ رزق آ رہا ہو.
آ جائے یا روزی آ جائے,
چلے روزی بھی آ جائے تو چلے گا.
تیرے در کے
آئے ہائے ہائے
ٹکڑے ہیں
اور میں غریب,
اور میں
شعر ہے اس کا مصرع یہ ہے, وہ ڈوبتوں کو سہارا مل گیا اس طرح کر کے ہے, کوئی مطلب وہ چلو سہارا مل گیا اس طرح کا. وہ بھی اگر آپ سنا دیں تو کیا ہی بات ہے. ماشاءاللہ
صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. ویسے میں آج کل ایک بات کہہ رہا ہوں نعت خان اسلامی بھائیوں کو, اس سلسلے میں قائم دائم ہو کے جو ہے نا وہ یہ
بیٹھے. ایسا بھی ہوتا ہے نا,
ہر وقت فوراً ہی شعر اگر ذہن میں آ جائے تو ایسا کبھی ہوتا نہیں, کبھی ہو جاتا,
کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا. نہیں چلے کوئی بات نہیں, ذہن میں نہیں آ رہا, آپ دیکھ کے رکھیں, آگے سن لیں گے اس کو انشاءاللہ. آپ کی کال تو بھی شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی
شہزاد تاری جیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. با برکت راتیں سلسلہ مرحبا, اور موضوع ہے روزی رزق. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, اور یقیناً جو کمزوریاں ہیں ان کی بھی نشاندہی کی گئی. میں مدنی پھول چاہوں گا توکل کے اوپر کہ واللہ خیر الرازقین, اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر اور اس کے خلاصے میں ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہیں. کیا واقعی ہم توکل میں اعتقاد میں کمزوری دکھا جاتے ہیں؟
یہ دکھا جاتے ہیں, درست فرمایا آپ نے, توکل میں کمزوری ہو جاتی ہے. توکل کا مفہوم سمجھنے میں بعض اوقات لوگ جو ہے وہ غلطی کھا جاتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رزق دیتا ہے اور واقعی رزق دیتا ہے. اللہ ہمیں توکل کی بھی سارت نصیب فرمائے. کیا فرمائیں گے شاہ صاحب؟ کہ بندہ کوشش بھی کرے, ایفرٹ بھی کرے اور توکل بھی کرے. کیونکہ جو توکل کے مفہوم کو سمجھتا نا, بھائی ہم تو بھروسہ کیے ہوئے ہیں, بس بھروسہ اللہ پر ہمارا ہے بھائی. اب مطلب بھروسہ تو کیا ہوا ہے لیکن کام کوئی نہیں کرنا, اس پر کیا کہیں گے آپ؟
یہ تو توکل نہیں ہے. وہ اونٹ کی مثال بھی دی گئی نا, کہ اس کو ایسی کھلا چھوڑ دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو باندھو پھر توکل
کرو. درست فرمایا.
تو کام کاج تو کرنا ہی ہے, کام کاج کچھ نہیں کرنا, بے فکری سے گھر میں پڑا ہوا ہے, جاب مل رہی, ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں, ہم یوں کہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہی موجود ہیں وہ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں جاب کر لیں آپ, نہیں یار وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں. آپ کا مزاج بھائی گھر پہ کھانے کا نہیں ہے, مزاج کہاں دیکھ رہا بھائی؟
مزاج
میرے
مزاج بابو ہی تھی مزاج. مجھے ایک بات یاد آئی قبلہ شاہ صاحب, ایک اسلامی بھائی بڑا پریشان تھا ارننگ کے حوالے سے. غلام محی الدین بھائی وہ مجھے ملا, تو میں نے انہیں ایک سجیشن دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو میرا مزاج جانتے ہیں, تو میں نے ان کو دوسرا سجیشن دیا. انہوں نے کہا میرا مزاج نہیں یہ نہیں بنے گا. اچھا میں نے ان کو تیسرا آپشن دیا, آپ تو میرا مزاج جانتے ہیں نا, میرا مزاج کیسے, آپ تو پڑھے ہیں میرے ساتھ اور سب جانتے ہیں. تو میں نے دل ہی دل میں کہا, میں نے کہا پہلے اپنے مزاج کا علاج کر لو, باقی پھر جو پرابلم ہے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. یہ مزاج بڑی خطرناک چیز ہے شاہ صاحب.
بالکل جو آپ نے بات کی, اب دیکھیے
بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو کتے بھونک رہے, کتے بھونک رہے ہیں گلی میں, اس پر بھی وہ جو ہے نا وہ باتیں, یہ کیا کتے بھونک رہے ہیں,
میرے مزاج
شروع ہو جائیں گے. جی
میرے مزاج کے مطابق,
میرے مزاج کے مطابق.
اب معاملہ یہ ہے,
مزاج
تو بھی بات چل رہی تھی نا, یہاں بیرون ملک کے صاحب گئے, تو میں نے پوچھا کیسا وہ, اس زمانے میں ایک سافٹ ویئر ہوتا تھا جس پر ہم چیٹ کرتے تھے.
جی
تو یہ اب تو ویڈیو چیٹ بھی آ گئی. کہنے لگے بھائی میں جاب پر جا رہا ہوں, اور جاب کی شرائط میں یہ ہے کہ چھٹی ایک دن لیٹ کیا نا آپ نے, اگر پورے مہینے میں اگر آپ تین دن لیٹ ہو گئے تو پھر آئیے گا نہیں آپ, چھٹی کٹوتی نہیں. کہنے لگے کئی کئی فٹ برف جو ہے پڑ رہی تھی, اور میں اس میں بھی جا رہا تھا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ وقت کا تو جو معاملہ ہے, ٹائم پر پہنچنے کا نہیں ہے وہ. یعنی اب یوں آپ سمجھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر وقت پر پہنچنے کی جو بات ہے, نہیں میں روزگار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کہ آپ کا 9 بجے ٹائم ہے تو آپ 9:30 پہنچ رہے ہیں, 9:45 پہنچ رہے ہیں, بھائی آدھے گھنٹے کا کیا ہوگا؟ اچھا اب یہ کہ اگر سامنے سے کسی کو نہیں معلوم, اب تھم لگا لیا جناب, تھم لگا رہے جناب, ٹھیک ہے جناب, بعض اوقات تھم خراب ہو گئی, تھم مشین جو ہوتی ہے خراب ہو گئی, مگر اپنی عادت پر آ رہے ہیں. آپ نے آدھا گھنٹہ اگر لیٹ آئے اور آپ نے اس کی اجرت لی, تو یہ حرام ہے آپ کی اجرت, یہ لینا آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے.
ایسی بات,
بعض لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں. تو اب اگر یہی یہ مزاج کی کیفیت جو میں عرض کر رہا ہوں, یہی عادت بنی ہوئی ہے کہ لیٹ آنا ہے, یہی عادت بنی ہوئی ہے کہ جو ہے میرے انداز کے مطابق ہی مجھے بلائیں اور اسی طرح کام لیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا جناب. اب مجھے تو وائٹ کالر والی جاب چاہیے, اب جو بیٹھ کر کام کرنا ہے, حالانکہ وہ آپ کو بیٹھ کر کام کا جو ہے معاملہ نہیں ہے, وہاں پر آپ کو محنت کرنی ہوگی, کوشش کرنی ہوگی. پھر آپ توکل کی بھی بات کریں, قناعت کی بھی بات کریں, ساری باتیں صحیح ہیں. عموماً کئی لوگ ایسے ہیں, میں مدنی چینل کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے گھر والے نہیں, عورتیں کام کر رہی ہیں, مرد جو ہیں وہ مختلف انداز سے بہانے بنا کر سو رہا ہے گھر میں, عورت آ کر اس کے لیے کما رہی ہے. اس ملک میں بھی ہے, بیرون ملک میں بھی ہے, کہ عورتیں کما کر اپنے شوہروں کو پال رہی ہیں, اپنے بچوں کو پال رہی ہیں. ایسے مردوں کے لیے شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے جو اپنی عورتوں کو باہر بھیج رہے ہیں. خود صحیح سالم بالکل صحیح ہیں, صحت مند ہیں, مگر نہیں کرے, وہی مزاج کی بات کی یار, بس مجھے جاب نہیں
ہے. ہاں جی,
ارے جاب کرنی نہیں ہے.
ہاں جی,
کرنی, جس کو کرنا ہے نا اس کے لیے بہت کچھ ہے,
کام بہت ہے,
جس کو کام نہیں ہے وہ مجاز کی بات کرے گا.
اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. ایک سیٹ صاحب سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک ہمارا امپلائی آیا اور ان کے ہاں او ٹی اور کٹوتی کا نظام تھا. بھائی اضافی وقت دے گا تو او ٹی ملے گا, اوور ٹائم جو ملے گا, اور اگر ٹائم لیٹ آئے گا تو اس کی کٹوتی ہوگی. یہ او ٹی کٹوتی کا یہ نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی الحمدللہ اسلامی میں بھی جو اس ٹائم بھی امپلائمنٹ پہ ہیں ان کے لیے او ٹی کٹوتی کا یہ نظام اپنی شرائط کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بہرحال تو وہ آیا, اس نے کہا کہ جی آپ میری 5,000 روپیہ سیلری بڑھا دیں. انہوں نے اس کی بات سنی اور بات سننے کے بعد انہوں نے ایچ آر ڈپارٹمنٹ پہ یہ پیغام بھیجا کہ اس نے پچھلے سال کتنی سیلری لی ہے, اس کے ایک شیٹ بنائیں اور وہ شیٹ مجھے آپ بھیجیں کہ ہر مہینے میں اس نے کتنی سیلری جو ہے نا وہ اس امپلائی نے لی ہے. ایچ آر نے شیٹ بنائی اور شیٹ بنا کر کے وہ بھیج دی, اور اس شیٹ کے اندر یعنی اس بندے کی تنخواہ 16,000 روپے تھی اور وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس کو مزید بڑھایا جائے. 16,000 روپے میں کبھی جو ہے وہ لے رہا ہے 14,000, کبھی 13,500, کبھی 13,375, کبھی 13,586, یعنی اس طرح سے کر کے 16,000 روپے اس نے تنخواہ صرف صرف 2 سے 3 مہینوں میں اٹھائی پورے سال کے اندر. وہ لیٹ آ رہا ہے, لیٹ آ رہا ہے اور اپنی کٹوتی جو ہے یہ کرا رہا ہے. اس کے سیٹ صاحب نے اسے کہا کہ بھائی جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ 16,000 روپے تنخواہ پوری لیں, پہلے آپ 16,000 روپے کے ڈیزرونگ بن جائیں, آپ ہر مہینے 16,000 روپے کمائیں, اور پھر اگر آپ کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو پھر ہم اس پر بھی غور کر لیں گے کہ آپ کی سیلری بڑھانی ہے, کتنی بڑھانی ہے, کیا بڑھانی ہے. پہلے 16 تو آپ لیں, جو 2,500-3,000 آپ کٹوتی ہر مہینے لیٹ آنے کی وجہ سے کروا رہے ہیں اس کا تو حل کریں. 2,500 روپیہ تو آپ کا یہی خام خام تو پہلے دیا ہوا, آپ لے نہیں رہے. تو یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کرے اور جو کام ہے اس وقت پر کرے. پنکچویلٹی از پرسنلٹی, ٹھیک ہے, اللہ خیر فرمائے. ڈبل پی, پنکچویلٹی از پرسنلٹی, یہ ڈبل پی ہے. پنکچویلٹی میں بھی پی ہے اور پرسنلٹی میں بھی کیا ہے, پی ہے. پیشن اور پروفیشن اس میں بھی کیا ہے, ڈبل پی, دونوں کی شروع میں پی ہے. اور قبلہ نگران شورا دامت قادم القدسیہ نے ایک مدنی مشورہ جو مدنی چینل کے اس ٹائم بھائیوں کا لیا تھا اس میں ارشاد فرمایا تھا, پریزنس اور پرفارمنس از ایکول ٹو ترقی. ٹھیک ہے, بندہ پریزنس اس میں بھی ڈبل پی ہے, بندہ موجود بھی رہے جہاں پر ادارے کو ضرورت ہے وہاں بندہ موجود ہے, اور پلس پرفارمنس ہے تو اب یہ بندہ کیا کرتا جائے گا, ترقی کی سیڑھی چڑھتا جائے گا. اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائے اور عافیت نصیب فرمائے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی
کشمیر سے بات کر رہا ہوں, ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ بیرون ملک کے حالات ہے, پاکستان میں لوگ کام نہیں کرتے, ادھر کا ذہن رکھتے ہیں. میں بیرون ملک میں رہتا ہوں, یقین ہے پاکستان جس کا کوئی ملک نہیں ہے, وہاں پر بہت پابندی ہے, کچھ کرنا نہیں بہت مشکل ہوتا ہے. یہ سلسلہ جو آپ کا چاہ رہا ہے بہت اچھا سلسلہ چاہ رہا ہے. شکریہ,
بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے ہماری بات کو انڈوز کیا, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین یہاں مدنی پھول بھی جاری ہیں لیکن کچھ مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھانے ہیں, اور رزق روزی کے حوالے سے ابھی ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مینا, عرفات اور مزلفہ کی طرف بھی لے جانے والے ہیں. لیکن پہلے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں, آئیے دیکھیے ویڈیو کلپ. جی
الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی قافلے کی بھی مینا روانگی ہے. آج کا دن مینا میں حجاج گزارتے ہیں, پھر 9 ذوالحجہ عرفات اور 10 ذوالحجہ سبحان اللہ جب ربی کا وقت ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے, اور 11 اور 12 ذوالحجہ رمی کرنی ہے. یہ عظیم سفر شروع ہوا چاہتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کو بھی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے, اور الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ان مقدس مقامات سے بھی نشریات لے کر لائیو بھی آئیں گے, اور وقتاً فوقتاً اپنے ویڈیو کلپس بھیجتے رہیں گے تاکہ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس مبارک سفر کے براہ راست مناظر بھی دیکھ سکیں, اس براہ راست سفر کو محسوس کر سکیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ کریم ہمیں حج مبرور عطا فرمائے. امیر اہل سنت کے ساتھ بھی انشاءاللہ مینا اور عرفات کی بہاریں نصیب ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ گزشتہ 1.5-2 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مدنی چینل پر حج کی تربیت کے سلسلے ہوئے، حاجیوں کی تربیت کے پروگرامز ہوئے، اور اس کے بعد الحمدللہ قربانی کے دن قریب آئے تو قربانی کے مسائل بتائے گئے۔ سبحان اللہ، یہ چینل کتنا زبردست چینل ہے کہ جو ہمیں گھر بیٹھے شرعی احکام سکھاتا ہے، اور جب جب جس موقع کی ضرورت ہوتی ہے اس موقع کی مناسبت سے ہماری رہنمائی کی جاتی ہے۔ عید کے دن بھی مدنی چینل کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے۔ نارملی عید کے دنوں میں لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں، ہم نے یہ عید گناہوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی نافرمانی کے نہیں، بلکہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے نیکیوں میں یہ عید گزارنی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پانے عطا میں منا کو چلا، بخشوانے خطا میں منا کو چلا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اب منا قافلے روانہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر وہاں کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ واقعی احرام پہن کر جو لبیک پڑھنے کا لطف ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ آپ کو بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے۔
نربھیا سے ہو مجھے کاش وہ خوف عرفہ،
ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فضیل بھائی ماشاءاللہ، کسے تعلق ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو حج کی سعادت ملی؟
الحمدللہ
آپ بھی کر چکے ہیں، آپ بھی سعادت پا چکے ہیں۔ ایک لائف سٹائل ہے وہاں کا، اور جس میں یوں کہیں کہ کافی ساری آسانیاں، یعنی ایز کمپیئر ٹو اس اگر دیکھا جائے تو کافی سارے بینیفٹس ہیں، آسانیاں ہیں، مطلب راحتیں ہیں، جو ہیں سو ہیں۔ تو آپ نے جو یہ مینا میں وقت گزارا، یا مزدلفہ میں، جو کھلے آسمان تلے، مزدلفہ میں تو کنکر وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اب اسی زمین پہ سونا ہے، لیٹنا ہے، کیسا وقت گزارا ڈاکٹر صاحب؟ کچھ منظر کشی فرمائے اس کی۔
دیکھیں سب سے پہلے تو نا، جو آسائشوں میں زندگی گزارتے ہیں نا
جی،
ان کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے کہ یار ہم بیک ٹو بیسکس جائیں۔ ہمیں زمین پر سونا نصیب ہو، ہمیں وہ سمپل لائف ہو، نہ یہ موبائل ہو، نہ یہ فون ہو، نہ یہ ہیسل ہو، نہ کوئی ادھر سے بلا رہا ہو، ہم تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو۔ کیونکہ یہ جو اتنا ہم ورلڈ سے کنیکٹ ہو چکے ہیں ہر وقت، دیکھیں ہمارا کوئی بھی انٹریکشن ہے نا کسی کے بھی ساتھ، تو اس میں دو چیزیں لازمی ہیں۔ جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے، انٹریکٹ کریں گے، جس مرضی موڈ کے ذریعے ہو، یا تو آپ کو اس سے تھوڑی خوشی ملے گی یا آپ کو غم ملے گا۔ تو اب اصل میں آج کل تو بہت زیادہ غم ہی غم ملتے ہیں، خوشی تو کم ہی ملتی ہے۔ تو بہرحال جو میرا ایک اپنا تجربہ تھا، وہ جو مینا کے اندر، اب تو خیر وہاں پہ بھی مطلب وہ گدے ہیں تو اے سی کا ہے، عرفات میں بھی یہی کیفیت ہے، لیکن مجھے جو نہیں بھولے گا مزدلفہ کی وہ رات، کہ پہاڑوں اونچے پہاڑ ہیں اور وادی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نیچے بالکل گدا نہیں ہے وہاں، آپ نیچے پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ہوا چل رہی ہے،
اللہ،
اور یقین کریں کہ وہ جو ایٹماسفیئر ہے کہ لوگ آ جا رہے ہیں، بسوں کا شور ہے، اب آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، کنکریاں بھی اکٹھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اب یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ عبادت بھی کرنی ہے، ایک افضل ترین رات ہے، لیکن اکثر کی تھوڑی بہت آنکھ لگ جاتی ہے، اور وہ جو ایک دو گھنٹے کی آنکھ لگتی ہے نا، جو اس سے فرحت ملتی ہے،
سبحان اللہ، واہ واہ۔
تو بہرحال یہ، اور پھر حج کا سفر بھی جو ہے، جو اگر الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر ہو، علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، اور سوچ فکر سفر کے دوران جاری رہے نا، تو بہت کچھ سکھاتا ہے یہ سفر بھی۔ اور اگر بندہ واقعی سیکھنا چاہے اور اپنے اندر تبدیلی لانا چاہے تو قدم قدم پر سیکھنے کا
واقعی بہت زیادہ ہے. شاہ صاحب قبلہ آپ کی جب حاضری ہوئی تو مجھے یاد پڑ رہا ہے ان دنوں میں بارش جو ہے یہ مینا میں کافی ہوئی تھی, اور مجھے اس لیے یاد ہے کہ امیر علیہ سنت سے کے پاس تھا میں شاید یا کہیں پر وہ تھا سلسلہ, تو امیر علیہ سنت فون پہ جو ہے وہ رہنمائی فرما رہے تھے. کیا کچھ وہ ہوا تھا ذرا کچھ ارشاد فرمائے. جی حضور,
جی مینا میں بارش ہوئی تھی اور بہت تیز بارش ہوئی تھی
اور سنا ہادیوں کے سامان بہ گئے تھے. بالکل
صورتحال تو بہت زیادہ ہوئی تھی, گاڑیاں بہ رہی تھی.
اللہ,
ویڈیوز آج بھی موجود ہیں. تو جو صورتحال وہاں ہوئی, ہمارا تو خیمہ خیر پہاڑی پر تھا, تھوڑا سا اونچا تھا, اتنا زیادہ ہمیں نہیں ہوا محسوس. دو مرتبہ ہوا ایسا, اور ایک مرتبہ بہت زیادہ طوفانی نہیں تھی. رکنے شورا عبدالحبیب بھائی بھی تھے تو وہ انہوں نے بھی چادر وادر باندھی, انہوں نے کہا بھائی اس بارش سے کون فائدہ نہیں اٹھائے گا. اور وہ جو بارش تھی پہلی والی جہاں فرمایا امیر علیہ سنت نے دعائیں بھی پڑھائی تھی جو نفع والی بارش کے حوالے سے, وہاں ایک دلخراش واقعہ بھی ہوا تھا. اسی شہر کے قریب عرب کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ پہاڑ پر پانی سٹور کرتے تھے, ایک بڑا ٹینک, وہ پورا ٹینک جو تھا نیچے آ گیا تھا, اس میں یہ جیل بنی ہوئی تھی, جتنے لوگ تھے نا وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے. تو مینا میں بھی جو ہے بہت شدید بارش ہوئی تھی اس وقت, اللہ نفع والی بارش عطا فرمائے ہمیں. اور اس وقت تو سب یہ رات جو آج گزار رہے ہوں گے, یعنی آپ سمجھے, آپ ذکر تو کر رہے تھے اس وقت, میرا خیال وہاں جا رہا تھا. ظاہر توجہ تو رہتی ہے جو ہے دروازے کے قریب پہنچ کر جو شخص واپس آ جائے, ایسی کچھ صورت ہوئی تھی. تو اس میں جو ہے کیا عرض کروں میں کہ وہاں کی دنیا ہی الگ ہے, بس وہ جب وہاں ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جناب, کہاں چینل اور کہاں یہاں کے معاملات. نہ عید یاد رہتی ہے کہ کیا ہے, وہاں احرام یاد رہتی ہے کہ وہاں کا لباس الگ ہے, وہاں کی گفتگو الگ ہے, وہاں کی صدا الگ ہے,
وہاں کی تسبیح الگ ہے,
سب کچھ الگ,
اذکار الگ ہے. کیا بات,
پھر مائنڈ سیٹ بالکل چینج ہو چکا ہوتا ہے نا اس وقت. اب وہ سب ایک ہی لباس کے اندر ہے, ایک ہی تکرار ہے, بس دعائیں, بس ایسا لگ رہا ہے کہ بس سب جنت میں جا رہے ہیں. بس
یہاں ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں, ویڈیو کلپ دیکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ عز و جل, عاشقان رسول نام کرم سے خیمے کی طرف مکتب کی طرف روانہ ہیں, ہو رہے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے, برکت عطا فرمائے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک.
لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فزا
سفر شتاش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ
جگہ پر کوئی بزرگ آتے ہیں کوئی تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں فلاں بزرگ آئے ہیں کا مزار ہے وہاں. یہ کیسے یعنی غور کرتے چلے جائیں یہ کیسی مقدس وادی ہے جس وادی نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے.
اللہ اللہ
ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں اسماعیل علیہ السلام کی نہ جانے کتنے انبیاء کی برکتیں یہاں شامل ہیں. ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے آپ نے یہاں نماز ادا فرمائی صحابہ کرام کی برکتیں یہاں موجود ہیں نا اس تمام. اب غور کریں کہ منا کی وادی نے کتنی برکتیں پائی ہیں. ان برکتوں والی جگہ پر حاجی کو سعادت ملتی ہے کہ وہ ایک رات وہاں گزارتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ عرفات سے پلٹ کر آ کر پھر دسویں گیارہویں بارہویں وہ آ کر رکتا ہے. وہ دسویں رات بھی رکتا ہے گیارہویں بارہویں بہت خوش نصیب تیرہویں بھی رکتے ہیں اور پھر ایک ہی لباس میں ہے اور صبح جب عرفات کا دن ہوتا ہے تو جب جا رہے ہوتے ہیں نا وہ تو ایک ہی لباس میں اور ایک ہی صدا ہے ان کی. تو یوں میں نے دیکھا کہ کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسا سلوپ بنا ہوا ہے نا اور پیچھے سے ہم جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا منظر ہوتا ہے کہ بس وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو مونڈے سے مونڈے ان کے ٹکرا رہے ہوں گے. وہ یاد آتی ہے کہ یار یہ سب جنت میں جا رہے ہیں اور واقعی جنت پانے کے لیے مغفرت لینے کے لیے اور اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جا رہے ہیں. ایک ہی دھن ہے ایک ہی تڑپ ہے کہ بس اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. اور جب وہاں سے پلٹتے ہیں تو بس ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے. حاجی ایک حاجی کو دیکھا ہم نے مطلب اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکے جیسے عرفات سے نکلے ہم مغرب کے بعد کا وقت تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ آگے کسی کا انتقال. کیسا خوش نصیب تھا کہ عرفات سے فارغ ہوا ہے گناہ سے پاک ہوا اور دنیا سے چلا گیا. ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے اللہ نے ان کو برکت عطا فرمائی اور ایسی جگہ پر موت عطا کی. تو بہرحال یہ جو لمحات ہیں بنا کے وہاں کی پانچ نمازیں ہیں پھر وہاں کی رات کا جو قیام ہے پھر صبح وہ جو صبح ہے نا اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے روشن صبح. اس کی کیا تشبیہ دے سکتے ہیں اس کی وہ اس کی کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. نوی تاریخ کی جو بندہ اللہ سے مغفرت لینے کے لیے دوڑ رہا ہے جا رہا ہے
زیارت کرائیں امیر سنت کی. واہ جی واہ سبحان اللہ کیا نقشہ کھینچا ہے شاہ صاحب نے سبحان اللہ. جی دیکھیے
اللہ 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 اللہ
منا مسجد الحرام سے پانچ کلومیٹر دور وہ وادی ہے جہاں حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں. یہ مقدس وادی حدود حرم میں شامل ہے.
دید عرفات تو دید منا کی
میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے. بعض روایتوں میں ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ اور منا و عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بنا کر آتی ہے، جو حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ اور منا و عرفات و مزدلفہ اور طواف کعبہ و زیارت مدینہ منورہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں کہ ہرگز ہرگز کسی انسان کی بے ادبی و دل آزاری نہ ہونے پائے. تمہیں کیا خبر کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہارے حلم و صبر کا امتحان لے رہا ہے.
مینا کے مقدس وادی میں ہم داخل ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہر طرف عاشقان رسول کی بھیڑ ہے.
جو ہی مینا شریف نظر آئے درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھیے، اللہم ہذہ منن فمنن علی بما مننت به علی اولیائک.
مکہ مکرمہ میں منا کی سرزمین میں مسجد خیف تاریخ اسلام کی مسجدوں میں سے ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 70 پیغمبروں نے عبادت کی ہے. مسجد خیف کے 4 بلند مینارے ہیں. 1407 سنہ ہجری کو اس کی آخری توسیع کی گئی. یہ مسجد حجاج کے لیے حج کے ایام میں عبادت اور نماز ادا کرنے کی جگہ ہے.
کہا جاتا ہے کہ مسجد الخیف میں 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار آتے ہیں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والی الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار بھی اسی میں ہے. السلام علیکم یا انبیاء اللہ.
ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کس کا نام. منا شریف میں لاکھوں حجاج کرام کی رہائش کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا ایک شہر بسایا جاتا ہے.
دیکھیں یہ دیکھ رہے یہ پانی اڑا رہے ہیں اور ایسی ٹھنڈک ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. خوبصورت منظر ہے یہ.
منا کی وادیاں ہیں اور کیا شان ہے، صحبت امیر اہل سنت بھی ہے. اسلامی بھائیوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھا.
منا کو اس لیے بھی منا کہتے ہیں کہ یہاں جہاں تمنا پوری ہو، اور پورا کا پورا منا جو ہے نا یہ قبولیت دعا کا مقام ہے. اچھا ذکر اذکار یہ بھی دعا ہے، سبحان اللہ کہنا دعا ہے، اور الحمدللہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے افضل الدعاء الحمدللہ. افضل دعا الحمدللہ کہنا.
یقین مانے مینا کی خیموں کی بھی کیا بات ہے، اور وہاں پر عاشقان رسول کی ایک طرح سے بھیڑ جمنے شروع ہوئی. ظاہر ہے ایک زبردست عاشق رسول امیر سنت جیسی عظیم ذات جب مینا کے مقدس خیموں میں پہنچے گی تو جن کو پتا چلتا رہا امیر سنت کی طرف بڑھتے رہے، اور ماشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا. وہاں جو آتا تھا الحمدللہ ملاقات کی سعادت پاتا چلا جاتا تھا.
عجیبا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. امیر سنت کی مینا کا ذکر خیر جاری ہے، اور میں یہ چاہوں گا ہمارے عدنان بھائی مینا شریف کے بارے میں دو شعر سنائے جس میں لفظ مینا آئے. ایک بھی نہ سنائے، دو سنائے، اور الحمدللہ میرے ذہن میں دو اشعار موجود ہیں.
ارے ایک میں سناؤں گا، ایک آپ سنائیں انشاءاللہ.
ارے واہ سبحان اللہ، آپ نے تو آٹی مار دی.
میرے میسر او مجھے کاش وقوف عرفہ مینا کا دے
سبحان اللہ. آپ نے امیر سنت کا شعر سنایا ہے, میں امام سنت کا شعر سناتا ہوں,
یہ پسندیدہ شعر ہے.
واہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں,
ہوتے کہاں
آمنہ کا مکان شریف دیکھیں اور پھر مینا دیکھیں.
اللہ
مینا کہاں ہوتا جب آمنہ کے گھر یہ نہیں آتے.
انہی
کے آمد سے ہی تو سب کا ظہور ہے نا.
سبحان اللہ,
لولا کلما خلق
الافلاک. وہ شعر ہے نا, انہی کی بو مار آئے
سمن ہے.
انہی کی بو مار یہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمل چمل ہے. انہی کی بو مار یہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمل چمل ہے. گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی گنگت گلاب میں ہے, گلاب میں ہے.
جوش میں چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہوش میں جو ہو وہ
کیا گانا کرے.
چلے ٹھیک ہے, یہ بھی بات ہے.
یہ جو حدیث قدسی ہے نا سلمان, لولا کلمہ خلقت الافلاک, لولا کلمہ خلقت الدنیا, کہ اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا, میں زمین کو پیدا نہ کرتا, میں جنت و دوزخ کو نہ بناتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا.
جی
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آخری نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے موسیٰ میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اس کے تناظر میں اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر ہے کہ جس میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آپ نے اس کو ذکر فرمایا کہ چونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, تو حضور ہیں تو سب ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی یاد فرماتے اور آپ کو علم تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا کہ آخری نبی آپ ہی کی اولاد میں سے تشریف لائیں گے جن کے سبب پوری کائنات بنائی گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر.
اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی پھول جو ہے یہ جاری و ساری ہیں. مدنی چلن کے ناظرین, یہاں ہم اپنے موضوع پر بھی آتے ہیں اور موضوع کے ساتھ ساتھ مینا میں بھی رہتے ہیں, عرفات میں بھی رہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. کھانا رزق دیکھا جائے قبلہ شاہ صاحب تو ایک ضیاع بھی ہو رہا ہے, یعنی ویسٹیج یہ بہت زیادہ ہے. آپ کے مشاہدات ہوں گے, ماشاء اللہ مبلغین کے بھی مشاہدات ہیں, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ اس موضوع پر بھی بیان فرمائیں, بالخصوص آپ چونکہ حج کی سعادت پائی ہے, حرمین شریف کی سعادت پائی ہے. دیکھیے لوگ کس طرح رزق وہاں ضائع کرتے
ہیں. صحیح فرمایا آپ نے, جو توجہ دلائی اور جو وہاں ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, ویسے تو یہاں رزق بھی کرنا درست نہیں ہوگا, ضائع کرنا نہ وہاں درست ہوگا, بلکہ جو ہے وہاں تو زیادہ احتیاط کرنی ہے ہم نے.
جی
سجا فراوانی ہوتی ہے, پھر چاہے کاروان اچھے کاروان میں گئے ہیں آپ, چاہے لنگر تقسیم ہو رہا ہے یا مل کر آپ نے کھا رہے ہیں, کسی نے دیا اجازت تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی کہ ہم رزق کو ضائع کریں. تھوڑا سا کھایا چھوڑ دیا, پلیٹ میں اتنا لے لیا, اب بازے کا بوفے لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پر. کاروان کی صورت میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں کہ آپ کو صبح ناشتہ ملے گا, دوپہر میں لنچ ہے, رات میں آپ کو ڈنر ملنا ہے.
شاہ صاحب 60-60 قسم کے انڈے ہوتے ہیں, سنی اس طرح کی. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میں جس ہوٹل میں ہوں وہاں 60 قسم کا تو آملیٹ ہوتا ہے.
ڈشے ہوتے ہیں, میکسیکن جو ہے وہ آملیٹ الگ ہے, تو فلاں الگ ہے, کسی پہ کیچپ لگا ہوا ہے, کسی پہ کچھ ہے. تو اب جو ہے وہ ظاہر ہے جب اتنی فراوانی ہوتی ہے نا تو وہ پھر بھول جاتے ہیں ہم کہ جناب یہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا. جناب آپ اطمینان رکھیں, کہیں نہیں جانا, اس نے آپ ہی پلیٹ میں رہنا ہے. اچھا پھر وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب وہ آپ کو جناب 10 منٹ کے اندر یا 15 منٹ کا آپ کو دیا گیا بریک ٹائم کہ آپ اسی میں کھانا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اب جناب تھوڑا
روزہ بند ہو جائے گا, نہیں کھائیں گے تو روزہ بند ہو جائے گا, ایسا بھی نہیں.
تو بہت واقعی جو آپ نے توجہ دلائی مینا کہ درمیان میں بھی ہم نے دیکھا مینا کے اندر بھی لوگ ضیا کرتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں پھر جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، اور اب مکے میں آپ کر رہے ہیں دیکھیں اگر وہاں اسراف ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے جمع وہاں نیکیاں بھی ملٹی پلائی ہو رہی ہیں، ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے اور ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ اگر واقعی اسراف کی صورت میں جو چیز آئے گی تو آپ گناہگار ہوں گے۔ صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا ہی گناہ نہیں ہے، غیبت بھی گناہ ہے، اچھا غیبت سننا بھی گناہ ہے، نہیں تمام اس طرح ضیا جو ہم کر رہے ہیں، پانی کا اسراف کر رہے ہیں،
ویسٹیج کر رہے ہیں،
ویسٹیج کر رہے ہیں، اگر اس پر غور کرتے چلائیں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا ہم نے وہاں۔ تو اب جناب یہاں پاکستان میں ہوں یا آپ عرب شریف میں ہوں، مکے میں ہوں، مدینے ہوں، مدینہ شریف میں ہوں، آپ رزق کی جا فراوانی ہے، آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، تو آپ اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہوں، ضائع نہ کریں۔ آج
عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اجاڑا نہ ڈالے، یہ بھی ایک مغرب پھول ہے جی۔
اچھا اب یہاں ایک اچھی بات میں نے دیکھی کہ بعض جگہوں پر لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں کہ بعض جگہ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں بچ جاتا ہے، پیک کروا لیتے ہیں، اس کو غریب کو دے دیتے ہیں یا گھر پر لے آتے ہیں، تو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ رزق ضائع نہیں ہو۔
درست فرمایا،
خصوصاً حرمین طیبہ میں آپ کوشش کریں، وہاں فراوانی ہوتی ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے، پانی کی بوتلیں ہیں آدھی پی رہے ہیں پھینک رہے ہیں، دیکھیں ہم زمزم تک ملتا جو ہے اس کے حوالے سے بھی بعض اوقات احتیاط نہیں کی جاتی، زمزم ہو جا یا وہ پانی مکے کا وہ بھی مقدس ہے جناب، واٹر مدینہ ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ بھی مقدس ہے، اس کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، چاہے کھجوروں کا معاملہ ہو، کھانے کا معاملہ ہو، وہ آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اور عادت یہاں سے پڑی ہوگی نا تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔
سبحان اللہ،
کیلا دیکھتے ہیں وہ آدھا کھا لیا پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جناب، اب کیا بریڈ لے لی انہوں نے۔
یہ یہاں ہم ایک بات بھی کر دیں کہ کیلے کی بات جیسے آپ نے شاہ صاحب فرمائی، ہمارے پاکستانی کیلے کا ٹیسٹ الگ ہے اور وہاں ملنے والے کیلے کا ٹیسٹ الگ ہے۔ اچھا یہاں کے کیلے کا سائز الگ ہے، وہاں کے کیلے کا سائز الگ ہے، دیکھنے میں وہ کیلا ہی ہے، اس کو موز کہتے ہیں کیلے کو عربی کے اندر، میم واؤ زے
موز، موز کے دکان میں ملتا ہے بقالے پر، موز کہتے ہیں اس کو،
ہاں جی بکالا، جیسے ہمارے یہاں پرچون کی دکان ہے کہتے ہیں یہ پرچون کی دکان ہے، تو وہاں کیا کہتے ہیں بکالا کہتے ہیں،
میمنی زبان کے اندر بکالا جو ہے وہ سبزی کو کہتے ہیں۔
اللہ اللہ اللہ، یہ احتیاط کریں ڈاکٹر صاحب۔ میں یہ نفسیاتی طور پر آپ سے ویو لینا چاہوں گا کہ اس طرح کھانے کی جب فراوانی ہوتی ہے تو کیوں لوگ کھانے کی جو قدر ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو بھول جاتے ہیں؟
آج کل جو ہے نا یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں کھایا جاتا، کھانا لذت حاصل کرنے کے لیے، مختلف ٹیسٹ ٹرائی کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے بھوک ہے نہیں ہے، مطلب آپ ہر مطلب اگر میں یوں کہوں کہ بکری کی طرح چر ہی رہے ہیں ہر وقت، کبھی کیلا کھا رہے ہیں، کبھی فروٹ کھا رہے ہیں، کبھی کیا کھا رہے ہیں، جب کھانے کا ٹائم آئے گا تو اس وقت ظاہر ہے آپ کی جو کیلوری جو نیڈ ہے بدن کی وہ تو پوری ہو چکی ہے، لیکن اب آپ کے نفسیاتی طور پر ہوتا ہے بھائی ہم نے پیسہ دیا ہے ہم کھائیں گے۔
بالکل جو بات کہہ رہے ہیں نا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے، بھی ڈاکٹر صاحب ہی ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو سمجھائیں بھائی ناشتے کے اندر بوتلیں اڈھیل رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب صبح پی جا رہی ہیں دو دو بوتلیں پی رہے ہیں ناشتے کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں اس میں کتنی شوگر اڈھیل رہے ہیں دن کے اندر۔ پھر جو ہے آ جاتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، جناب آپ مجھے فلاں دوائی دے دیں، کسی کا گلا بند ہو گیا جناب۔ اچھا پھر لنگر بھی تقسیم جو ہوتا ہے نا وہاں سے، پورے کے پورے کنٹینر جو ہے اللہ کے بندے تقسیم کروا دیتے ہیں۔
اللہ اللہ اللہ، واہ!
وہ جوس کے اندر ڈاکٹر صاحب سائٹرک ایسڈ ہوتا ہے، وہ دو تین چار، یعنی وہ مطلب بریک ہے ہی نہیں، دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں، تھوڑا چل رہے ہیں پھر پی رہے ہیں، تھوڑا چل رہے ہیں۔ اب وہاں تو پانی کی کثرت کرنی چاہیے، وہ زیادہ تر جوس کی کثرت ہوتی ہے۔
اس میں تو ڈیفینیٹلی یہ تو ہر ڈاکٹر یہی کہے گا کہ بھائی وہاں آپ سادہ پانی پیئیں، اور وہ بھی جو ٹھنڈا نہیں وہ پیئیں۔ اچھا ایک بات وہ ہو رہی تھی، میں اس طرف توجہ دلوانا چاہوں گا، جو پانی کی آدھی بوتلیں پھینک دیتے ہیں یا خالی بوتلیں پھینک دیتے ہیں یا جن بوتلوں میں کنکریاں رکھی ہوتی ہیں وہ خالی ہوتی ہے پھینک دیتے ہیں، بالخصوص جب آپ رمی جمعرات کے لیے جاتے ہیں اور منا سے واپسی ہوتی ہے تو رستوں کا تقریباً آدھا آدھا ان بوتلوں سے بلاک ہوتا ہے، اب ان بوتلوں پر کوئی چل سکتا نہیں ہے اور لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی ویل چیئر پہ لے کے جا رہا ہے اس کو جلدی سے جانا ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی تکلیفوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو بہرحال کھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو ہماری عادت ہے کہ ٹیسٹ کے لیے کھانا اور پھر کہنا جی میں نے یہ بھی ٹرائی کیا وہ بھی ٹرائی کیا وہ بھی ٹرائی کیا، ایز اے ڈاکٹر اور ویسے بھی ہماری یہ ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ ان دنوں میں بلکہ اس سے پہلے بھی کم کھانے کی عادت ڈالیں، وہ اس وجہ سے کہ بھائی آپ زیادہ کھائیں گے وہاں پہ ظاہر ہے مرچ مسالے بھی علیحدہ ہوں گے، ٹائمنگ بھی علیحدہ ہوگی، آپ کا جسم یوز ٹو نہیں ہوگا، پھر جناب جی آپ کو جو ہے وہ سکون ہی نہیں ملے گا، عبادت میں لذت نہیں ملے گی، آپ بس ہر وقت فکر اور پریشانی میں رہیں گے، پھر کہیں گے جی لائنیں لمبی ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے، اور پھر کنٹرول بھی نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال پانی سادہ پئیں، کھانا کم کھائیں انشاءاللہ عزوجل۔ میں تو میری عموماً ایڈوائس یہی ہوتی ہے، کوئی بھی جا رہا ہے نا تو 3 ہفتے پہلے کھانا آدھا کر لیں اور پیدل چلنا شروع کر
دینا مدینہ، درست،
تاکہ آگے جا کر آپ کو مشکل اور دشواری نہ ہو،
نہ ہو، درست فرمایا اور بڑا پیارا مشورہ دیا ہے۔ اور کھانا مدنی چلے کے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ ایک لمٹ کے اندر ہی کھانا چاہیے، ورنہ فوکس کھانے پر رکھنے کی بجائے فوکس اللہ کی رضا پر کر لیں، صرف اس کو فوکس چینج کرنے کی بات ہے، یہ رستہ چینج کرنے کی بات ہے، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اللہ آخرت والا معاملہ فرمائے۔ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ بعض لوگ بہت اچھا کھانا یعنی ملائی بوٹی وہاں تقسیم کر رہے ہیں، وائٹ کڑھائی قورمہ مطلب تقسیم ہو رہا ہے وہاں، اور اس میں بادام بھی ہیں، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ کھانا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں وہ ڈبے لے کے رکھ لیں گے اپنے پاس، رکھ لیں گے اور کھائیں گے بھی نہیں، اور وہ کیا ہو جائے گا کھانا، وہ ناراض ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، بدبو اس میں سے آنے لگ جائے گی۔ روٹیاں ادھر میرا ہم نے جو تجربہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ سالن شاہ صاحب پیسوں کا ملتا ہے اور روٹیاں ساتھ میں 2-3 وہ دے دیتے ہیں، فری دے دیتے ہیں۔ اب روٹیاں مطلب جمع ہی کر رہے ہیں روٹیاں، میں نے ایک بندہ دیکھا
وہ زیادہ
تھیلا مطلب بنایا ہوا اس نے،
روٹیاں بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا رزق کی ناشکری زوال رزق کا سبب بنتا
ہے۔
تو اب ہوتا یہ کہ اب اس میں امیر علیہ سنت نے جو لکھا ہے کہ ارب پتی سے لے کے اور غریب جھوپڑی والے تک رزق کے ضیاع میں جو اگر آپ دیکھیں نا تو کہیں نہ کہیں مبتلا نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہے، رزق میں بے برکتی ہے۔ تو یہ صرف مکے اور مدینے کیونکہ عادت نہیں ہے نا، جو وہی والی بات ہے کہ ہم یہاں سے اگر گھر میں رزق ضائع ہو رہا ہے، ہر دوسرا آدمی رو رہا ہے کہ پورا نہیں ہو رہا۔ اگر ایک کیلکولیشن کی جائے محتاط مہینے میں کتنا رزق ہمارے گھر سے پکتا ہے، کم و بیش 1 ہفتے کا کھانا اگر ہم اپنے جو ہے نا وہ بن میں ڈال دیتے ہیں جو کھاتے نہیں، اگر آپ دیکھ لیں ذرا سا بچا بن میں ڈال دیا، ذرا سا بچا بن میں ڈال دیا، اس کو جمع کریں، اس پہ کاسٹ کتنی آئی، الیکٹرک ضائع ہوئی، گیس ضائع ہوئی، اس کو لانے میں کتنا پیسہ لگا۔ اگر ہم وہ جو ضائع ہو رہا ہے نا صرف اسی کو کیلکولیٹ کرنے لگے، سال کے بعد دیکھیں تو لائف سوکھی ہو جائے،
ایسی بات،
لائف سوکھی ہو جائے۔ آپ لوگ کہتے نا یار اوکھی اور سوکھی جو بھی، مطلب سکون میں آ جائے گی، اتنا ہمارا پیسوں کا ضیاع اس میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے نا اور بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ بچے ڈسیبل ہو رہے، اور ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے کہ اگر گرے ہوئے ٹکڑے روٹی ہے جو کھانا گرا ہے اس کو اٹھا کے کھا لیں تو بچے ڈسیبل نہیں ہوں گے۔ تو اب ہم غور کریں کہ یار ہمارے اسلام نے، ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی گر گئی اس کو پھینک دیں، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا اے عائشہ روٹی کی قدر کرو، یہ جس قوم سے گئی ہے تو پلٹ کر نہیں آئی۔
درست فرمایا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے قبلہ شاہ صاحب، وہ بھی کر دینی چاہیے کہ ٹکڑا اٹھا کے گر جائے اس کو تو اٹھا کے کھا لیں، لیکن اگر شوربے کا کوئی ڈراپ گر جائے نا تو اس کو دسترخوان سے انگلی سے اٹھانے سے اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ہاتھ پر رحمت فرمائے۔ آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی
My name is Muhammad Samir Tarif from Madini Kabina, Birmingham, UK. MashaAllah, the silsila Babarkate Rate is amazing and we can gain a lot of Madini pearls and knowledge from this silsila. My request is to Salman Bhai if they could please recite another Punjabi Kalam in their beautiful voice.
Jazakallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahut shukriya huzur aapki farmaish ke liye. Adnan Bhai, ijazat se.
Bilkul bilkul.
Ek sher suna dun main. حضرت پیر مہر شاہ صاحب فرماتے ہیں
اس صورت نو شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
الحمدللہ حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فاضل انوار پر ہماری مجلس مزارات اولیاء کی طرف سے ایک مدنی حلقے کا سلسلہ رہا، اس میں ایک شخص نے شرکت کی جو غیر مسلم تھا اور الحمدللہ عز و جل حضرت پیر میاں علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اور مجلس مزارات اولیاء کے اس مدنی حلقے کے اندر شرکت کر کے الحمدللہ وہ غیر مسلم مشرف با اسلام ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. ہماری مجلس کے اسلامی بھائی ماشاء اللہ نے مجھے بتایا, قادر بخش بھائی ہیں ہمارے بڑے پیارے سائم گجرا والا کے, ان کا یہ میسج بھی آیا تھا. اللہ حضرت کو بھی جو ہے وہ درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کا صدقہ اللہ ہمیں بھی محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے. مزید کال جو ہے وہ آپ کی شامل کرتے ہیں. جی
میں عمر اتاری بات کر رہا ہوں, نارتھ کراچی سے, صافہ 17 نمبر ہلکا واٹر پمپ. میم آپ سے گزارش ہے کہ پیارے بابا جان کے سفر کے کچھ اور مدنی باتیں ہمیں سنائیں تاکہ ہم اپنے قلب کو منور کریں, اپنے قلب کو نرم کریں, اپنے قلب روشن کریں.
واہ جی واہ, سبحان اللہ. ابراہیم شاہ صاحب ہمارے الحمدللہ یہ عاشق جل مدینہ ہے, سبحان اللہ, اللہ ان کا صدقہ نصیب فرمائے. جی حضور, کوئی ایسا واقعہ شاہ صاحب جو آپ کے ذہن سے مطلب جاتا ہی نہ ہو, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ذہن میں دماغ میں دل پر جو بولے کہ وہ سخت ہو جاتی ہیں.
مجھے تو وہ امیر اہل سنت نے جب صحیح ہم طواف کر چکے تھے تو پہلے میں طواف کی کیفیت بتاؤں امیر اہل سنت کی. جب آپ نے طواف کیا تو سن 2002 کا واقعہ ہے.
جی
کچھ لوگ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو جو ہے کئی مواقع پر مجھے سننے کو آؤٹ سائڈ ملی. مجھے پہلے تو جب میں نے امیر علیہ سنت سے سفر نہیں کیا تھا وہ گفتگو میں ایئرپورٹ پہ سنی. کچھ لوگ ایئرپورٹ کے اندر تھے, باہر آئے, 2:30 بجے کا وقت تھا. امیر علیہ سنت گاڑی میں تشریف فرما ہے, شہزادہ اتار بھی آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے.
واہ واہ.
کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے, بوس ٹائپ کے لوگ تھے. وہ کہنے لگے ان کی کیا فضیلت ہے. تو میرے دل میں تھوڑی سی بات پیدا ہوئی, ان کا ذرا ایٹیٹیوڈ انداز ذرا صحیح نہیں تھا. تو میں نے کہا شاید وہ مذاق کے انداز میں پوچھے, تو میں نے ان کو کہا یہ امیر اہل سنت ہیں, عاشق مدینہ ہیں. تو کہنے لگے کہ میں آپ سے ان کی مزید تعریف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر بہت سال گزر گئے, کرکٹر آتے ہیں, پی ایم آتے ہیں, سی ایم آتے ہیں, ہم لوگ جو ہے ہماری طبیعت نہیں ہے, ہم باہر آئے. مگر رات 3 بجے جب میں نے ہلچل دیکھی کہ اتنا ہجوم ہے, 3 بجے کن کو لینے آئے لوگ,
اللہ
تو ہم اپنے آفس چھوڑ کر باہر آ گئے. اس لیے معاف کیجیے گا میں آپ سے, میں نے جو پوچھا ہے. میں نے جب ان کو بتایا یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دلوں پر حکومت ہوتی ہے, یہ پیسے دے کر نہیں آئے ہیں, یہ محبت میں آئے ہیں. اب یہ اس کو تڑپ اور شوق تو تھا ہی. اسی طرح طواف کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ جب امیر علیہ السلام نے طواف کیا اس کے بعد وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ کون ہے جو طواف کے بعد لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں ان کے پاس. اور امیر علیہ سنت کا اس وقت معاملہ یہ تھا کہ کعبے کو پیٹ نہیں کر رہے تھے, وہ جس طرح چل رہے تھے, اب تو بہت مشکل ہو گیا یہ. تو آپ چل رہے تھے, آپ کا آخری چکر تھا, آنسو بہ رہے ہیں, جو انداز ہے ان کا ایک دیوانہ وار وارفتگی کا انداز ہے.
کیا بات.
اور وہ ہاتھ یوں ہیں, ہاتھ نکلے ہوئے بھی نہیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچے.
اللہ اللہ اللہ.
وہ ایک جو ایک دیوانے کی کیفیت ہوتی ہے نا,
آئے آئے آئے.
بس وہ ایک کیفیت تھی. اور لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کون ہے. اب میں ان کو کیا بتاتا اس کے اندر.
اللہ.
اب میں امیر علیہ سنت کو دیکھ رہا ہوں اور ان کو بیان کر رہا ہوں.
آئے آئے.
وہ کیفیت مجھے آج تک نقش ہو گئی میرے.
واہ واہ واہ, سبحان.
ہم صحیح پر گئے, امیر علیہ سنت نے میرا ہاتھ تھاما.
اللہ.
اور مجھے چل مدینہ کا آئندہ بھی مجھے عطا فرمایا.
کیا بات.
2002 کے بعد تمہیں تو ترقی ہوئی نہیں. بہرحال تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس طرح مدینے کی حاضریاں ہوئیں, وہاں جانے کا انداز, چونکہ اب آپ کا سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, بس میں داخل ہونے کا انداز کیا تھا, اترنے کا انداز کیا تھا,
فرصت
کا انداز کیا تھا, اس کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے. اب تعلق بھی ہمارے پرانے علاقے سے ہی ہے ان کا, ماشاء اللہ. تو آپ الگ سے آ جائیے گا ان شاء اللہ, اسی دن بیٹھیں گے.
کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. مرحبا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں